أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن مكي ہے اور 72 آیات اور 3 رکوع ہے. نزول کے اعتبار سے 97 ہے اور موجودہ ترتیب میں 55 ہے. جس طرح ماں قبل کی صورتوں میں نعم و نقم کا بیان تھا، انعام یافتگان اور نقمت اور عذاب کے پٹے ہوئے ان کی تفصیلات تھی، اس صورت میں نعمتوں کا تذکرہ زیادہ ہے اور منعومین انعام یافتگان پر خدائی آفرین اور تحسین جو ہوئی ہے اس کا تسلسل کے ساتھ بیان ہے. سورت کے شروع میں 4 دعوی ہے، الرحمن اللہ ہی مہربان ہے. اتنی مہربانی کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی جو خالق کی ہے. اللہ تعالی کا دوسرا بڑا نام جس کو مفسرین شبہ العالم کہتے ہیں وہ رحمان ہے. قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان وہ قرآن کی تعلیم ہے، علم القرآن. خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ وجود میں مقدم ہے اور تذکیر میں مؤخر ہے، کیونکہ نفس انسان کئی وعیدوں کا سزاوار ہے. تم مردت نہ ہوا سل صافی الائے کا کل نام بل ہوما دل سبیلا ان شرت دوا بند اللہ اسم البکم الذین لا یعقلون. کیونکہ نفس انسان کی شرارت ہے، بدمزگی، بدذائقی، بدرنگی بے انتہا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم میں تمام کمالات موجود ہیں اور تمام خوبیاں نکھر کے سامنے آتی ہیں. اس واسطے اللہ کا مقام الوہیت رحمان کے فوراً بعد قرآن کا بیان ہے. یوں سمجھ لے کہ صفت الوہیت کا پہلا مظہر خلق ہے، یعنی لفظ اللہ الوہیت کا جو نظارہ ہے وہ خلق ہے. اس لیے ہم نے کہا فاتحہ سے آخر مائدہ تک خالقیت کا بیان ہے کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے. اور لفظ رحمان کا مظہر شہنشائیت ہے، لفظ رحمان کا مظہر مہربانیوں کا تسلسل ہے. تو الرحمن علم القرآن، اس رحمان کی رحمانیت دیکھنی ہو تو قرآن کا علم دیکھو، قرآن کے اعلیٰ ترین مضامین دیکھو، قرآن کی فصاحت بلاغت دیکھو. خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا انسان، علمہ البیان، پھر اس کو بیان سکھا دیا، اظہار ما فی الضمیر کو بیان کہتے ہیں. آدمی اپنا دل خیال ظاہر کرتا ہے اور وہ دوسرے انسان کو اور کبھی کبھی حیوان تک پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ابتدائی چار بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا مقام الوہیت کے ساتھ صفت رحمان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول قرآن اور تعلیم قرآن، انسان کی خلقت اور انسان کی قوت گویائی علمہ البیان. پھر ان چار نعمتوں کے نتیجے میں 94 نعمتیں آگے بیان ہوئی. ایک ایک نعمت تین چار نعمتوں پر مشتمل ہے. اور 31 مرتبہ فبئی آلائے ربکما تکذبان، گویا یہ گلہ بھی ہے کہ صحیح طرح قدردانی نہیں ہے، احترام کی پاسداری نہیں ہے. کہتے ہیں سورہ رحمان میں اللہ نے بندوں کے ساتھ دل لگی کی. سورہ رحمان کا علیحدہ رنگ ڈھنگ ہے. پورے قرآن میں بہت ہی عجیب و شان سورت ہے. کہتے ہیں اس کے پڑھنے پڑھانے سے حمل میں آسانی ہوتی ہے، اور اکثر اس کے پڑھنے پڑھانے سے لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے. کچھ آثار بھی ہیں اور کچھ تجربات بھی ہیں. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بھی حساب میں ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج کا نظام شمسی اور چاند کا نظام قمری دو نظام سمجھنے کے لیے پیدا کیے. جنوری فروری یہ شمسی نظام ہے، اور رمضان و شوال و ذیقعد و ذلحج محرم ربیع الاول یہ نظام قمری ہے. انبیاء علیہ السلام نے قمری نظام پسند فرمایا، لیکن شمسی نظام کا حساب بھی درست ہے. الشمس والقمر بحسبان، یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ کہ یہ جو سورج ہے جو ضیا پاشی ہے دیتا ہے، اور یہ جو چاند ہے جس کی چاندی مشہور ہے، یہ بھی ایک وقت تک ہے. بے حسبان اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے ان کو رکھا ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور زمین پر پھیلنے والی بیلی اور اوپر اٹھنے والا درخت دونوں سر میں سجود ہوتے ہیں. کچھ چھوٹے پودے ہیں، بیلیاں ہیں. بیلی کو ہم کہتے ہیں پشتوں میں زیلئی، لگا دا خٹکی زیلئی، دا ہندوانو زیلئی، دا کدو زیلئی، دا کریلے زیلئی، دا باغ زیلئی بولے خربوزے نہ کبھی، چی مالیار پبا تنا سدا اخلاص سارا. اس کو بیلی کہتے ہیں اردو. اور کچھ پودے اوپر چڑھتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ شجر ہے. تو زمین پر پھیلنے والے اور اوپر چڑھنے والے دونوں سر میں سجود ہوتے ہیں. تو سجدے کا لائق نہ شمس ہے نہ قمر، نہ آسمان ہے نہ زمین، نہ زندہ ہے نہ مردہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں. والسماء رفعها، اور آسمان کو اٹھایا اللہ نے. ووضع المیزان، اور مقرر کیا ہے تول ترازو. حساب کتاب مناسب ہے. آپ اپنی چیزوں کا بھی حساب رکھیں، اخراجات کا بھی حساب رکھیں، اس میں آپ کو سہولت ہوگی بہت زیادہ. کہیں سے لے تو بھی حساب لگا لیں، لکھ لیں بہتر ہے. فاکتبوہ فإن کان صغیرا او کبیرا الی اجل مسمى، جس میں تاریخ آ رہی ہے، وقت آ رہا ہے، لکھنا چاہیے. نہیں لکھیں گے تو شرمندہ ہو جائے گا. اتنا بڑا آسمان اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ روئے زمین پر تول ترازو اتارا ہے. وہ نوری خوری بکو حساب تر مزا، کہتے ہیں حاسبو کل اجانب و آشرو کل اخوان، بھائی بھائی بن کے رہو لیکن حساب کتاب کڑک رکھو. یہ کہاں خرچ کیا ہے، یہ پیسے کہاں چلے گئے، اختیار دینا اپنے خادموں کو، ناظموں کو، ان کو غلط کاری پر آمادہ کرنا ہے. وہ پھر حساب کے عادی نہیں ہوں گے، آپ ایک دن پوچھ لیں گے، خفا ہو جائے گا، سب آپ کو چور چکور نظر آ جائے. بے شک حساب کر کے باقی رقم ان کے حوالے کر لو، یہ آپ کا ہے. لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ کو یہ معلوم ہوگا، جن لوگوں کو یہ ہم نے اعتماد کیا انہوں نے اعتماد کو ہمیشہ ہاتھ لگایا، وہ ایمانگیر ہوا اور کا منڈا ہوگا. اس زمانے میں اگر کسی شاگرد یا خادم پر آپ اعتماد کریں گے تو کوئی بات نہیں، یہ میرے بیٹے کی طرح ہے، میرے ساتھ رہ رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے، تو وہ اس کا نتیجہ یہ نہیں نکالے گا کہ آپ مہربان ہیں، صفی ہیں. وہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ آپ نہ سمجھیں. یاد رکھیں، میں نے خود بہت قریب سے دیکھا اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. جن کو ہم اپنے سے زیادہ امین و دیانتدار سمجھتے تھے، انہوں نے ایسے ایسے شگاف ڈالے ہیں بیان کرنے سے پایا. اور صرف یہ ہماری وہ اعتماد، وہ بھروسہ جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ امین و دیانت دار ہے، انہوں نے اس پر حمل نہیں کیا ہے کہ استاد اور شیخ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. انہوں نے اس پر حمل کیا کہ یہ جانتا ہی نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ سوائے کتابوں کے اور حوالوں کے اور کوئی کام نہیں جانتا. اور جب ہم جاننے لگے تو وہ بہت دور جا چکا تھا. آخر اللہ کے ہاں بھی تو حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ کہا تو سر سرے کا حساب ہوگا، تو اتنا دلیر کیوں ہوا؟ والسماء رفعها، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، ووضع المیزان، اور ترازو کو اتارا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب آیا ہے، آسمان کو اٹھایا ہے اور ترازو کو اتارا ہے. ترازو بہتر چیز ہے، اس میں آپ خربوزے تول کے لے لیں، کیلے گن کے لے لیں، انڈے گن کے لے لیں، یہ سب ترازو ہے. بعض فقار لمسم سودا منع فرمایا ہے، لیکن اگر دونوں کی سہولت ہو اور دونوں راضی ہو تو فقار نے آخر کار اجازت دی ہے. خرص کا سودا اجازت ہے، خرص. اللہ تتغو فی المیزان، کہ زیادتی نہیں کرو تول ترازو میں. واقیم الوزن بالقسط، اور قائم کرو وزن انصاف سے. ولا تفسر المیزان، اور کمی نہ کرو تول ترازو میں. اللہ، والارض وضعها للانام، اور زمین کو بچھایا ہے لوگوں کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہے اور کھجور ہے. خوشوں میں بند ذات الاکمام، کھجوروں کا ایک خاص قسم کا گابا بنتا ہے اور اس میں کھجوروں کی فصل ہوتی ہے، گابا کہلاتا ہے. گابا فارسی میں کہتے ہیں اونچا، ہماری پشتوں میں بھی کہتے ہیں اونچے سر پر زانو کے خلق افغان، چخبر شد اخبل گل پر انجے دلو. پھولوں کا جو گچھا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اونچا. اونچا تو وہ پھول آپ نے دیکھا ہوگا، وہ زمین کی طرف جھکتے ہیں. تو رحمان بابا کہتے ہیں کہ اس اونچے کو پتہ چل گیا، اس گلدستے کو، کہ میرے پھول ان قریب مٹی ہو جائے گی، تو خفنان کی وجہ سے سر جھکا دی. اونچے سر پر زانو کے خلق افغانا، چخبر شد اقبل گل پر جی دلو. اور کھجور ذات الاکمام. کھجور آپ درخت کبھی دیکھے تھے؟ یہاں بھی ایک چھوٹا سا ہے سامنے. کھجور عجیب شان سے آتے ہیں، ایسے آتے جیسے پردوں سے نکل رہے ہیں. کمبھ کہتے ہیں استیب کو، اکمام اس کی جمع ہے، مراد ہے پردوں میں لپٹے ہوئے. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بوسے والے اور خوشبو والے. گندم کا بوسا ایک طرف ہو جاتا ہے اور دانا کھانے کا ریحان وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو تم تکذیب کرو گے اے جن اور انس. بھائی بوسا بھی چاہیے، ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے عبد الغفار کو کہا کہ بوسے کا ٹرک آ رہا ہے، اس نے کہا آ رہا ہے، کیونکہ 800 بھینس اور گائے کڑی ہے، ان کا بھی کھانے کا انتظام ضروری ہے. اول ریحان، بوسا تو ایک طرف ہو گیا اور اس سے اناج علیحدہ ہو گیا، وہ اناج خوشبودار ہے. علماء کہتے ہیں ریحان سے مراد خوشبودار نہیں ہے، رزق دار ہے، جاندار ہے. روٹی کی خوشبو کچھ اور شان کی ہے. تنارے پر جب روٹی لگتی ہے یا توے پر اور آدھی بھوکا ہو، اس جیسے خوشبو کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. خوشحال خان کہتے ہیں کہ زر قسم نعمتوں پہ دنیا دی، بولے ڈوڑے وہ نعمت پہ جہان رشتہ. سر سے دن اور تکے دو روڑے جن تپوس وغیرہ کا روڑے نشتا یہ رجی چاول سر ہو رہی ہے، رجی چمچ سر واقع ہو رہی ہے. اب وہ دالا ہوا دفا کم مہزمان ہوا اور جب روڑے ہوئے سر نشتا. اور دوسری تفسیر یہ کہ والحب ذو العصف، اناج تو بوسے والے ہیں، اور ریحان اس کے علاوہ کچھ چیزیں خوشبودار بھی ہے، قسم قسم کی سبزیاں، قسم قسم کے پھل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الانسان من صلصال كالفخار، پیدا کیا انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے جیسے ٹیکری. انسان جس مٹی سے پیدا ہوا، ٹن 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 کی آوازیں آ رہی. یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی آوازوں میں بھی پھر ٹکار پیدا ہو جاتا ہے، اندیشہ ہے کہ کسی وقت اس کا عضو ٹوٹ جائے. بچتی ہوئی مٹی سلسال، کل فخار جیسے ٹھیکری. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیے جنات کو شعلے سے آگ کے. جن جب فارغ ہوتے ہیں نا جنیے میں، یا جنیاں جب فارغ ہوتی ہے تو ان سے مادہ نہیں نکلتا، گیس نکلتا ہے، آگ کا شعلہ نکلتا ہے. ان کی منی نہیں ہے، شعلہ علیحدہ ہوتا ہے، اسی سے جن پیدا ہوتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ نے جنی اور انسی کے نکاح کو منع کیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، وہ مالک ہے دونوں مشرقوں کا اور مالک ہے دونوں مغربوں کا. بھائی گرمی اور سردی کے اعتبار سے دو ہو جاتے ہیں، اور روزانہ کے اعتبار سے ایک ہے، سال کے اعتبار سے رب المشارق والمغارب ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین، چلایا ہے دو دریا، یلتقیان آپس میں مل کر، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں آڑ ہے، چڑھ نہیں سکتے ایک دوسرے پہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بیان القرآن تفسیر میں مولانا اشرف علی نے دو معتمد بنگالیوں کا بیان نقل کیا ہے کہ بنگال کے بعض علاقوں میں ایسے دو دریا چلتے ہیں، دور تک چلتے ہیں اکٹھے، اور ایک علیحدہ اور دوسرا علیحدہ. ایک کا پانی ٹھنڈا، دوسرے کا گرم، ایک کا پانی میٹھا، دوسرے کا پیکا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے دونوں سے موتی اور قیمتی مونگا لؤلؤ موتی اس کو کہتے ہیں موتی ملغلرا ہیرا اور مرجان اس کو اردو میں شیخ الہند نے ترجمہ کیا مونگی مونگی یہ قیمتی پتھر ہوتا ہے مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ دریائے شور سے نکلتے کڑوے سے میٹھے سے نہیں نکلتے اگر حضرت کے پاس اس کی کوئی اطلاع ہو تو سر آنکھوں پر ورنہ آیت تو عام ہے یخرج منہما دونوں سے نکلتے فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور اللہ کی کشتیاں ہیں کھڑی ہوئی سمندر میں جیسے پہاڑ جوار جمع ہے جاریہ کی جاریہ کہتے ہیں چلنے والی کشتی آپ کبھی ڈاکیارڈ اور کیماڑی جا کے ایک نظارہ دیکھے دور سے جیسے ایک شہر آباد ہے ہوائی سمندری جہازوں کے ڈنڈے سوٹے اوپر تک نکلے ہوئے ایک شہر آباد ہے اللہ اکبر فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان جو کوئی اس دنیا میں ہے یہ نہیں رہے گا فانی ہے ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور رہے گی ذات تیرے رب کی جو واقع عظمت والے ہیں اور احسان والے ہیں کوئی چیز دنیا کی رہنے والی نہیں ہے یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلہ فانی نہیں شورش نے کہا ہے یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں کل من علیہا فان جو کوئی اس سرزمین پر ہے وہ فانی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی ذات تیرے رب کی ہے جو عظمت اور احسان والا ہے اس کی بڑائی کی نظیر نہیں ہے ذو الجلال ہے اور اس کے احسان دیکھنے کا ہے ہر ایک میں اکرام ہے صفت اجلال اور صفت احسان دونوں کا مالک ہے وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض مانگتے ہیں اس سے جو کوئی آسمان و زمین میں آسمانی مخلوقات فرشتے اللہ سے مانگتے ہیں زمینی مخلوقات انبیاء اور اولیاء حیوان و انسان سب اللہ سے مانگتے ہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے اے پاگل اے بدتی اے خیر و برکت سے محروم بد نصیب کہ تُو درگاہوں سے اور آستانوں سے مانگتے ہیں کل یوم ہوا فی شان ہر روز وہ کسی نہ کسی حالت میں ہے کسی کو نعمت دیتے ہیں کسی کو نقمت مارتے ہیں کسی کو عزت دیتے ہیں کسی کو ذلیل کرتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان ان قریب فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بڑی مخلوقات جن اور ان ثقلان نبی الثقلین پیغمبر کو کہتے ہیں دو بحری بر مخلوقات ثقل فبأي آلاء ربكما تكذبان اس پر اشکال ہے کہ ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے تو یہ تو دم کی ہے اس پر کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو جو لوگ جزا پائیں گے سزا سے بچیں گے جو لوگ جنتی بنیں گے جہنم سے بچیں گے جو رضا الہی پائیں گے غضب سے بچیں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس اے جمگٹے جن اور انس کے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اگر ہو سکے تم سے کہ نکلو آسمان و زمین کے سرحدوں سے بس نکلو لا تنفذون الا بسلطان نہیں نکل سکو گے مگر بہت زور لگا کر پھر بھی سفر ہو کے اللہ کی خدائی سے کون پیر ہو سکتا ہے اشارہ ہے کہ جس طرح خدا کے خدائی سے نہیں نکل سکتے، خدا کی عبادت سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. جیسے ہر جگہ خدا کی خدائی ہے تو ہر جگہ خدا کی الوہیت ہے، اور کسی اور کو پوجنے کی اجازت نہیں، نہ جن کو نہ انس کو. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. چھوڑتے ہیں تم پر شعلہ آگ کا اور دھواں، بس تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. جہنم کے دھوئیں اور جہنم کی آگ جب تم پر چھوڑی جائے گی کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کے کس کس نعمت و احسان کی تکذیب کرو گے جن اور انس؟ یعنی یہ گیس تم پر اس لیے چھوڑی جا رہی ہے، یہ شعلے تم کو اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ تم نے اس کی ناقدری کی. اگر اس کی قدردانی کرتے تو نعمتوں کے مستحق تھے. فإذا انشقت السماء، بس جب پھٹ پڑے گا آسمان، فکانت وردتن، ہوگا سرخ، قد دہان، جیسے نری، جیسے گلاب کا کنارہ نری نری ہوگا، نری سرخ جیسے نری، یعنی گلاب کا کنارہ. گلابی چیز ماری جاتی ہے نا اور سرخ ہو جاتی ہے. اب یہی آلا رب کما تو کذبان. فیوم یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. اس دن سوال نہیں ہوگا جرائم کا کسی انس اور جن سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیے یا نہیں. یعرف المجرمون بسیماهم، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ نشانیوں سے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پکڑے جائیں گے پیشانیوں سے اور پیروں سے، سر پورے بیرونی سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. یہ وہی دوزخ ہے جس کو نہیں مانتے تھے مجرم لوگ. يطوفون بينها وبين حميم آن، پھریں گے اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. شکر کرو کہ تم اس سے بچ گئے اے جن اور انس، اس لیے تم کو احسان کی تکذیب نہیں کرنی. ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور واسطے اس کے جو ڈرتا ہو رب کے حضور کھڑے ہونے سے، دو جنتیں ہیں. سبحان اللہ. بعض روایات میں ہے کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہو. فارسیان کہتے ہیں مقرمہ را بیش ہوت حیرانی، حاملین کو بہت خطرہ رہتا ہے. یہی کمال کی دلیل ہے کہ وہ ڈرتے اللہ سے. واسطے اس کے جو ڈرتا ہو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ایک تفسیر. دوسری تفسیر، واسطے اس کے جو خوف زدہ ہو مقام الوہیت سے، جنتان، دو جنتیں. سب کی ایک ایک جنت ہے، ان کی دو ہے، ایک استحقاق کی ہے اور دوسرا خوف کی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں مقام خوف زیادہ بہتر ہے مقام رجا سے. ایک آدمی لرزتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، دوسرا کہتے ہیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، سب کچھ ملے گا. یہ ڈرنے والا مقام خوف پر ہے، اور یہ جو امید رکھا ہوا ہے یہ مقام رجا پر ہے. محدثین کہتے ہیں مقام خوف اولا ہے مقام رجا سے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بدر کے میدان میں پیغمبر زار و قطار رو رہے تھے، اور ابوبکر نے کہا بس کرو، کافی دعا مانگی. تو پیغمبر بے چین تھے اور ابوبکر کو اطمینان تھا. وہاں پر جواب محدثین نے دیا کہ پیغمبر جانتے تھے، انہیں خدا کا پورا پتہ تھا، اور امداد آنے اور نہ آنے کا بھی اصول معلوم تھا. ان کا رونا برحق تھا. ابوبکر کو وہ باتیں کہاں معلوم تھی جو نبی جانتے تھے. بڑا بیٹا جتنا باپ سے ڈرتا ہے چھوٹے نہیں ڈرتے. بڑا دور بیٹھا رہتا ہے، معلوم کر کے بات کرتا ہے، بوڑھ کو دیکھتا ہے. چھوٹا ویسے ہی قریب آ کے داڑھی پکڑ لیتا ہے، گریبان پکڑ لیتا ہے، وہ تپڑ کھا بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مقام خوف مقام رجا سے بڑھ کر ہے.
تو جو لوگ دور دور رہتے ہیں اور وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے ان کا مقام اونچا ہے، اور جو آ کے وہاں بیٹھتے ہیں ان کا مقام ان جیسے نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ کا کام نکل آیا. اور واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہو رب کے حضور، دو جنتیں فبیئی آلہ یا رب کو بات بات. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں مولانا اشرف علی نے تعلیم الدین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے. ایک نوجوان کہیں کام کرنے جاتا تھا، راستے میں ایک محل پڑتا تھا کسی مالدار عورت کا، وہ اس پر فریفت ہو گئے اور ہیلے بہانے چل ول سے اپنے پاس بلا لیا اور پھر اس کو کہا کہ آپ کو میری یہ خواہش پوری کرنی چاہیے، میں اتنے زمانے سے آپ کے عشق میں گرفتار ہوں. اس نے کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں خدا کو ناراض نہیں کر سکتا. اس عورت نے زبردستی کی تو وہ مر گیا، انتقال کر گیا. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا. ایسے کاملین بھی دنیا میں ہیں. خواجہ صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے فوائد الفواد میں، کہ ایک آدمی بڑا بد چلن تھا، بد کردار تھا، شرابی کبابی تھا، توبہ کر لی اس نے. ایک دن اس کے ساتھیوں نے پھر مجلس لگائی اور آدھی رات کو اس کو بلایا، اس کو کہا آج ہماری وجہ سے کرنا ہو. اس نے کہا میں نے توبہ کی ہے، اگر توبہ ہوا نہیں چلے گی ہمارے ساتھ یہ افعال کرنے ہوں گے. خواجہ صاحب نے لکھا کہ ماشاء اللہ کیا بہادر تھا، جان دے دی لیکن گناہ سے بچ کے رہا. خواجہ صاحب ان کی عظمت کو سلام کر رہا ہے. تو وہ جب جان دے دی اس نے تو اس شیطانی نے اس کو پکڑوایا اور باہر پھینکوایا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک انسان مرا ہوا ہے، اس کو دفنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کو پتہ چلا. حضرت عمر تشریف لائے ان کی قبر پر اور کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ اللہ سے ڈر کے مرے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو قبر سے آواز آئی آتَانِيهِمَا رَبِّي، میرے رب نے مجھے دونوں جنتیں دے. مولانا اشرف علی کی کتاب تعلیم الدین صفحہ 8. کبھی کبھی کرامات سے بھی اللہ تعالیٰ اولیاء کرام سے عجائب صادر فرما دیتے، اور کرامات ان کی ہوتی ہے جو توحید و سنت میں پختہ ہوتے ہیں. مشرق اور بدتی تو ہمیشہ گٹر لائن میں پڑا رہتا ہے، اس کا تو موقع اور محل ہی ناپاک ہے، ان کے لیے کرامات نہیں. یہ یاد رکھنا. اور واسطے اس کے جو ڈرتا ہو رب کے مقام الوہیت سے، دو جنتیں فبئی آلہ یا رب کو ماتکذبان. ذواتا افنان، دونوں ٹہنیوں والے. افنان فن کی جمع ہے، فن کہتے ٹہنی کو. سر فن ہے، نحو فن ہے، ادب فن ہے، منطق فن ہے، لیکن فقہ علم ہے، حدیث علم ہے، تفسیر علم ہے. علم دی فقہ ہست تفسیر و حدیث، علم دی فقہ ہست تفسیر و حدیث، ہر کے خواند غیر ازی گردت خبیر. یہ فنون ہے، فنون علوم کے لیے ہوتے ہیں. صرف نحو، عروض، ادب، شعر، نظم، معانی، بدی، بیان، یہ سب فنون ہے. فنون میں کمال ہونا ضروری ہے. حضرت مولانا میاں گلجان صاحب تھے گڑیالہ سوابی میں، گڑیالہ مرتاب، بہت اونچے عالم تھے.
اپنے علاقے کے ایک بڑے اصولی کا ذکر کیا. یہ مختصر یہ نور الانوار اور حسابی اور بزدوی ان کے سامنے ایسی تھی جیسے اخبار. تو میں نے کہا اس عالم کی مولانا انور شاہ سے کیا نسبت تھی؟ کا کوئی نسبت نہیں. شاہ صاحب واقعتاً امام تھے. لا الہ الا اللہ. ہمارے دور کے طلباء پڑھتے تو ہیں لیکن افسوس مقام نہیں پیدا کرتے, انتہائے فن کو نہیں پہنچتے. جب انتہائے فن کو نہیں پہنچتے تو انتہائے علم کا ذائقہ ان کو نہیں لگتا. جتنی بھی قیمتی توجیہ کی جائے ان کو پتہ نہیں چلتا. شاید اس وجہ سے مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں انجلہ لکھا ہے, بعد کے زمانوں کے علماء مانند عوام کے بوجہ علوم سے دور ہونے کی. یہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ عالم تقلید کرے یا نہیں. تو شاہ صاحب کہتے کرے, حضرت تقلید میں. اور پھر فرماتے ہیں ہمارے دور کے علماء کل عوام ہیں, محتاج تقلید ائمہ ہیں. تقلید پر سب سے بہترین کتاب ابن نجیم کی ہے, اس کا نام ہے فتح الغفار فی شرح المنار. جس طرح نور الانوار شرح المنار کی, اس طرح فتح الغفار ہے. اس نے تقلید پر بہترین باس کی. اور شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی عقد الجید فی مسئلۃ التقلید. ویسے حضرت مولانا تقی صاحب مدظی اللہ نے بھی تقلید کے شرعی احکام لکھا ہے. قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے بھی تقلید و اجتہاد پر کتاب لکھی ہے. حضرت مولانا محمد امین صاحب اوکاڑا مرحوم کی ایک گفتگو ہوئی ہے پیر بدیع الدین پیر جھنڈا سے 6 کیسٹوں میں 4 گھنٹے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید واجب ہے, اور بغیر تقلید کے کوئی نہ مسلمان رہ سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے. اور پیر بدیع الدین پیر جھنڈا وہ چونکہ غیر مقلد تھا, غیر مقلد کا زائق قسم کا بڑا تھا, وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. لیکن مناظرہ سننے کے بعد پتہ چلا ہے کہ حضرت مولانا کے ساتھ علماء ائمہ احناف حضرات مجتہدین, اور ان کے خصوصی دعائیں تھیں. مولانا نے ہر موڑ پر اس سے ثابت کیا ہے کہ وہ خود بھی مقلد ہے لیکن بوجہ بدعقلی کے انکار کر رہا ہے. مثلا ایک موقع پر وہ ابن سلا کے مقدمے کا حوالہ دے رہا ہے, انتک کا حوالہ دے رہا ہے, تدریب کا حوالہ دے رہا ہے, تقریب کا حوالہ دے رہا ہے. مولانا امین نے پوچھا یہ کتابیں کن لوگوں کی؟ اس نے کہا یہ شافی مقلدین ہیں سارے. تو مولانا امین صاحب پوچھتے آپ کا مناظرہ میرے ساتھ اس موضوع پر ہے کہ آپ تقلید کے جواز کے قائل نہیں, آپ مقلد علماء کی عبارتیں پیش کر کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا میں کیا کروں, غیر مقلدوں نے کبھی بھی کوئی قیمتی کتاب نہیں دی, انہوں نے ساری زندگی شرار دی. جنید کو چاہیے کہ جو ان میں صحیح انسان ہے جو ٹیسٹ میں اول آ جائے ان کو دیگر تحفوں کے ساتھ مولانا امین صاحب اوکاڑا کا وہ مناظرہ جو پیر بدیع الدین پیر جھنڈا سے ہے وہ کیسٹ بھی ان کو دے رہے. زواتا افنان اور دونوں جنتیں خوب ٹہریوں والی ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, ان دونوں میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, ان دونوں میں ہر طرح کے پھل دو دو قسم. بھائی چون سا شجاع آباد کا پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں. لیکن انور راٹول کا بھی کوئی مقام ہے دنیا کے اندر. سندھی لنگڑے وہ بھی ایک قسم کا بہترین عام ہے. لیکن شجاباد اور ملتان کا چونسا پوری دنیا کو فتح کر چکا ہے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش. یہ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بستروں پہ. بطائنها من استبرق ان کے استر ہوں گے ڈبل اور دبیز ریشم کے. وجن الجنتین دان اور نزدیک ہوں گے دونوں باغات لٹک کر.
قریب قریب باغات اور ان کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی وہ بالکل سامنے ہوگی.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. ان جنتوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والی عورت ہے. عورت اچھی لگتی ہے کہ اس کی نگاہ نیچے ہو.
عورت اوپر اوپر دیکھ کے سارا جہان کا نظارہ کرے اس نے کرنا کیا ہے؟ لیٹ کے تو صرف اپنے خاوند کے سامنے تو اور جہان کی سیر کس خوشی میں کر رہی ہے. عام کے ایسی خطرناک چیزیں جب یہ ہر جگہ پڑتی ہے تو پھر ہر جگہ مبتلا بھی ہو جاتی ہے. ہندو شاعر مکن رام کہتا ہے دل کی نہیں تقصیر مکن آن کہے ظالم اور یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. لا الہ الا اللہ.
فیہن قاصرات الطرف. ان جنتوں میں ایسی جنتی عورتیں جن کی نگاہیں نیچے ہوگی جھکی ہوئی نگاہیں اللہ اللہ جھکی ہوئی نگاہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نہ رگڑا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جنی نے.
اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ بعض جگہ جنات عادی ہو جاتے ہیں بدچلن عورتوں پر اور وہ مختلف شکلوں میں آ کے ان کو رگڑتے ہیں. اس لیے حدیث میں رات کو سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا آیا ہے تاکہ ہر طرح شیطانی خطرات سے بچ جائے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. گویا کہ وہ یاقوت ہے اور مونگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
میں نے ایک دن منصور سے پوچھا, میں نے کہا یاقوت کو بڑے اہتمام سے قرآن ذکر کرتا ہے, معلوم نہیں تھا. منصور بھائی نے کہا یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ یاقوت دلوا دو یہ 20 ہیرے 50 ہیرے لے لو. یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں. یاقوت سرخ اور وزن میں یہ دو انگلیوں کے برابر, بس اتنا سرخ اور دو انگلیوں کے برابر. یہ موجودہ پاکستان اور ایسے چار ملک اور ہو جائے اس کی قیمت بڑھے. اور کیا. تو سرخی میں یاقوت اور ہموار پن میں مرجان. کہتے ہیں کہ یاقوت تو بہت مہنگی چیز ہے اور مرجان تو بالکل جو ہے نا, یہاں بھی ایک حاجی مرجان گھومتا رہتا ہے, نعرے لگاتا ہے کبھی کیا کہتا ہے. اس کا نام بھی حاجی مرجان, بالکل سیدھے سادہ انسان ہے. شکر ہے کہ تبلیغی مسلمان ہے. یہ درس نہیں ہونا چاہیے, صاحب یہ نہیں ہونے میں آرام سے بیٹھو, یہ تیرا میدان نہیں ہے, یہ ہم جانتے ہیں. طلبہ کو پختہ کرنا ہے, بعض مقالے سمجھانے ہیں, بعض مہمات کی مشق کرانی ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب تو ہمت ختم ہو گئی. کسی زمانے میں باقاعدہ میں ختم نبوت کے لیے مستقل منظور چنوٹی کو بلاتا ہے اور رد بریلیت کے لیے اللہ و خالد محمود ڈالتے تھے اور رد غیر مقلدیت کے لیے مولانا امین اکاڑا ہوتے تھے
اور عیسائیت کے پڑھانے کے لیے ایک منہاج نام کا پروفیسر تھا. وہ کمال والے لوگ سارے مر مر گئے اور باقی پر اتنا اطمینان نہیں رہا. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے اور عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے. درس تو ایسا ہو کہ 11 بجے تک تفسیر کا ہو, 11:30 تک, پھر 12:30 تک ایک اور مضمون پڑھائے اور 1 بجے تک ایک اور پڑھائے اور چور چور طالب علم نماز کے لیے اٹھے. بس نماز ظہر کے بعد رمضان میں چھٹی ہو. وہ مولوی سے فرامان پڑھاتے تھے, ان سے میں اس لیے ناراض ہو گیا تھا. بس لوگ اپنی عزت نہیں سمجھتے. میں نے اس کو اشارہ بھی کیا, میں نے کہا آپ نے درس میں سنا نہیں. میں نے طلباء کو کہا کہ بس زور کے بعد ضرورت نہیں ہے, رمضان سے پہلے خیر ہے, رمضان کے بعد نہیں. خفاظ اپنے منزل پڑھیں گے, تھوڑا آرام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ خاص قرآن کے لیے بھیجا ہے, قرآن اسی میں نازل ہوا ہے. بہرحال ان کا بھی ایک اخلاص تھا, آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان ہی. وہ نیکی کر دریا میں ڈال, سبحان اللہ, نیکی کر دریا میں ڈال. اگر آپ کسی جانور کے ساتھ بھی احسان کریں گے نا, وہ آپ کے ساتھ احسان کریں. یہ چینلوں پہ دکھاتے ہیں کہ شیروں کو پالا ہے, چیتوں کو پالا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. ایک جگہ دکھاتے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے بہت زیادہ, اس کی ماں کسی کام سے آگے پیچھے ہو گئی, تو وہ شیرنی بار بار آتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے ایسے چڑھ کے, اے کیوں رو رہا ہے, یہ روتا کیوں ہے. چلی گئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے شیرنی کے, وہ دونوں کو لے آئی اور اس کے ساتھ بستر پہ بٹھا دیے اور دیکھ رہی ہے کہ کھیل رہا ہے یا نہیں. وہ چھوٹے بچے جو چھوٹے چھوٹے بلی کی طرح بچے دیکھے نا, تو ان کو پکڑنا شروع کیا, تو شیرنی آرام سے بیٹھ گئی. جب وہ خاتون آئی تو جلدی جلدی اپنے بچوں کو نیچے اتارا, دکھانے کے لیے کہ جب تک آپ نہیں ہے یہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ ہمیشہ بہترین رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, آپ کہیں اللہ خوش ہوتا ہے, دین کا تقاضا ہے, میرے ایمان اور مقام کا تقاضا ہے کہ میں احسانات کرتا رہوں گا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ سانپ احسان کرتا ہے, سانپ. علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ دو بھائی تھے اور وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لاتے تھے, تو ایک دن جنگل میں دونوں مل کے رونے لگے کہ ہماری یہ زندگی کس طرح گزرے گی, صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹتے ہیں, پھر ان کو لے جا کے بازار بیچتے, پیسے ملتے ہیں اس کے روٹی خرید کے کھاتے ہیں, یہ ہم اس دن کے لیے پیدا ہوئے. اور رونا, یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے. ایک اجدہا نکلا ہے سانپ, ان کو کافی دیر تک دیکھتا رہا, پھر اندر چلا گیا اور ایک خوبصورت لال لے کے آئے, یاقوت, ان کے پاس رکھا, لے جاؤ. یہ بڑا خوش ہوئے, مارکیٹ جا کے اس کو بیچا, بہت پیسے ملے. چند دن جب گزر گئے پھر آ کے وہاں بیٹھ گئے, تو سانپ باہر آیا, اس نے دیکھا, پھر اندر چلا گیا, ایک اور لے آئے. سمجھا کام نہیں ہوا ہوگا اس سے. جب 8-10 یاقوت لا کے ان کو دیے نا, انسان بڑا رذیل ہے, ویسے بڑا قبیلہ ہے, تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ یہ سانپ اندر خزانے پر بیٹھا ہوا ہے, اب کیا آئے نا تو اس کو مارتے ہیں. وہ سوراخ سے نکل آیا, لال منہ میں پکڑا ہوا ہے, ان کو دیکھ رہا ہے, یہ تیاری کر چکے مارنے کی. سانپ نے لال رکھا اور ان کے اوپر حملہ آور ہوا, اور ایک بھائی کو تو ایسا ڈسا کہ وہ چند لمحوں میں مر گیا. تھوڑی دیر گزری تو سانپ نکل آیا لیکن کسی اور سوراخ سے نکلا اور دور دور چکر لگا رہا ہے اور سر پر پٹی بندی ہوئی ہے. اللہ دبیری لکھتے ہیں الاراس عصابت, باقاعدہ سر پٹا ہوا جو تھا جنگ میں لڑائی میں اس کو کپڑا باندھا ہوا ہے. تو یہ رونے لگا کہ آپ نے اتنے احسان کیے اور میرے بھائی کو مارا. اس نے کہا میں تو تمہاری تمام زندگی کا انتظام کرتا تھا لیکن کمسل و کمین ہے انسان, ہاں تو تم نے میرے قتل کا سوچ لیا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. علامہ دبیری کا خیال یہ ہے کہ وہ جن تھا. دنیا میں ایک ملک ایسا ہے نا جہاں سانپوں کی حکومت ہے, یہ تبلیغی وہاں جاتے رہتے ہیں. وہاں ایئرپورٹ اور اسٹیشنوں پہ لکھا ہے کہ سانپ مارنے کی اجازت نہیں ہے. تو تبلیغی جماعت گئی تھی اور یہ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر پانی نہیں تھا میٹھا. ان کو کسی نے سمجھایا کہ سانپوں کو, بڑے بڑے سانپ بیٹھے رہتے ہیں, سانپوں کو کہا ہم پاکستان یا ہندوستان سے دینی تبلیغ کے لیے آئے ہیں, ہم یہاں ٹھہرے ہوئے لیکن یہ پانی ہم سے نہیں پیا جا رہا. ان سانپوں میں سے ایک روانہ ہو گیا تو تبلیغی لوگوں کو کہا گیا کہ یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں پیچھے چلو. کچھ دور لے گئے وہاں پر ایک چشمہ تھا, اشارہ کیا کہ یہ پانی دیکھ لو. انہوں نے پانی چیک کیا کہ یہ اچھا ہے. پھر وہ سانپ کھڑا تھا دور دیکھ رہا تھا, مقامی آدمی نے کہا یہ سانپ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پسند نہیں تھوڑا سا فاصلے پر اس سے بھی اچھا پانی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا نام ہے اس کا؟ میڈغاس, میڈغاس پتہ نہیں کوئی نام ہے. اصل میں تھا مدینۃ الاسفل, صحابہ کا شہر ہے اور امریکہ سے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا اس کو سفر ہے وہی جہاز میں. وہاں ایئرپورٹوں پہ, اسٹاپوں پہ, بس اسٹینڈوں پہ, روڈوں پہ لکھا ہے کہ یہاں کے سام مردم آزار نہیں ہے, انسانی محبت کرتے ہیں, لہذا آپ کو ان سانپوں کو مارنے کی کوئی اجازت نہیں. ایئرپورٹ سے لوگ نکلے, سب گاڑیاں رک رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے. ایک سانپ گاڑی کے نیچے مرا تھا, بڑے بڑے سانپ آ کے اس کی تعزیت کے لیے بیٹھے تھے. تمام ایئرپورٹ کے لوگ بھی دو منٹ کے لیے رک کے تعزیت میں شریک ہوتے تھے پھر آگے چلتے تھے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان رہا ہے, کبھی بھی احسان آپ نہ بھولے. کہتے العبد عبد الاحسان, انسان احسان کا تابع رہتا ہے. تھوڑا احسان ہو یا زیادہ ہو, اگلا آپ کا مرہون منت اور شکر گزار رہا ہے. خاص جماعت الدین ابن کثیر نے اور دیگر بڑے مفسرین حتیٰ کہ آلوسی نے لکھا ہے کہ پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے. حل جزاء التوحید الا الجنہ. اللہ موحدین کو آخر کار جنت نصیب فرمائے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. اے سوداوان من الري, اے سوداوان من الري, رئی کے بعد سیرابی. اتنا پانی پلایا گیا ہوگا کہ سیاہ نظر آئیں گے, سیاہ. مدعامتا, باغات درختوں کا جھنڈ جہاں پر بہت زیادہ درخت ہو اور خوب پانی دیا گیا ہو تو وہ ہرے ہوتے ہیں نا, لیکن دور سے کیسے نظر آئیں گے؟ بالکل سیاہ. تو ہرے اور سیاہ کی نسل ہے کہ سیاہ راضیوں کی پگڑی ہے, ہری بدتی کی پگڑی ہے. مدہامتان, اے سوداوان منر رہی. امام اعظم نے تلابیس کو کہا تھا کہ سفید پگڑی باندھا لو. یہ شاعر اہل سنت میں سے. عجیب بات ہے کہ ہر رنگ ثابت ہے, حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر وکانت علی راسی امامت سودا, آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی. اور جنگوں کے اندر غزوات میں ملائک کی پیلی پگڑی تھی. روح البیان میں ہے کہ ہری تھی, روح المانی میں ہے کہ یہ روایات کمزور ہے. اس پر مولانا ادریس کاندیلوی نے سیرت مصطفیٰ میں مکمل پاس کی. ملائک کی پگڑیاں پیلی فضل الرحمانی, اور عام علماء دین کی, اصحاب کی, انبیاء و مرسلین کی اکثر پگڑی سفید رہی. ہری پگڑی کے بارے میں الحاویل الفتاوی میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے لا اصل لها فی الدین, اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہری پگڑیاں دیتے تھے شاگردوں کو, یا ان کے پاس کوئی ہری چادر ہوتی تھی یا ہرا رومال ہوتا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس وقت بدعتی گروہ نہیں نکلا تھا, اور بدعتی گروہ جب سے نکلا ہے اس وقت سے یہ زیر بحث ہوا ہے کہ اس رنگ کی پگڑی یا چادر ہونا چاہیے یا نہیں. مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 پہ ابو سعید خدری کی حدیث ہے شرح السنہ کے حوالے سے کہ قیامت کے قریب دجال کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے. وَعَلَىٰ رَاسِهِمْ أَسِّيجَان, أَسِّيجَان جمع الساج, قَتِّيجَان جمع التاج, آیت تیلسان الاخضر. کندھے پہ ڈالو تو چادر ہے, سر پہ باندھو تو پگڑی ہے, چیز تو ایک ہی ہے. ہری پگڑی اور ہری چادریں, مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477, ابو سعید خدری کی روایت شرح السنہ کے حوالے سے, یہ دجال اور اس کی جماعت کی علامت ہے. اہلیان بدعت میں سے مولوی غلام علی وکاڑوی اور مولوی عبد القیوم ہزاروی نے ہمیشہ مبتدئین کو منع کیا ہے کہ اس ہری پگڑی سے پیچھے ہٹو, کیونکہ چونکہ انہوں نے خاص قسم کی فورس بننا ہے تو وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں, وہ تو اور آگے بڑھائے گی. مدہامتان, اور یہ دونوں باغات زیادہ سیراب ہونے کی وجہ سے ایسے ہرے ہوں گے جو سیاہ نظر آئے. تو ہری پگڑی اور کالی پگڑی تقریباً قریب قریب ہے. اللہ ایک رفس کی علامت بنی ہے آج کل, ایک دوسری بدعت کی علامت بنی ہے. روافس کی جو پگڑیاں ہیں ان میں شملہ نہیں ہوتا, پیچھے کی طرف یہ شملہ ہے نا, اس کو شملہ کہتے ہیں. حالانکہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ہے کان محجوبم بشملتین, آپ کا ایک شملہ پیچھے ہوتا تھا ایک آگے کی طرف ہوتا تھا. علماء کہتے ہیں شملہ تو ایک ہے لیکن بے خیالی میں پگڑی باندھی تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا, تو ناظر کو رائی کو نظر آیا کہ دو شملے ہیں. کان محجوبم بشملتین, حضرت کے دو شملے ہوتے تھے. مدہامتان, اے سوداوان من الرئی. یہ طالب علم جو اپنے گھروں چلے جاتے ہیں نا, اپنے علاقے کا پانی, اپنی والدہ کے ہاتھ کی روٹی, اپنے گھر محلے کی خوشی, پھر جب واپس آتے ہیں تو کالے کالے نظر آتے ہیں. یہ کالے کیوں ہو گئے؟ تو مجھے کسی نے پھر سمجھایا کہ نہیں, ان کا خون بڑھ گیا. اپنے علاقے کا پانی, اپنے علاقے کا آب و ہوا, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہنا سہنا, وہی پار چاخپل وطن کشمیر دے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ندواختان, اس میں دو چشمے ہوں گے
ندوا خطان پانی پھوٹ کے دیں گے,
ابل رہے ہوں گے پانی سے, بعض جگہ ایسے کنویں دیے دیکھے گئے منہ سے پانی آ رہا ہے.
اب یہی آل ہے رب کو ماں تو کزبان فیما فاقیہ تم و نخلو و رمان, ان دونوں کے میں پھل ہوں گے اور کھجور اور انار. سبحان اللہ, ایک انار سو بیمار. اللہ تعالیٰ نے ہر انار میں دو دانے جنت کے انار کے رکھے ہیں. خوشحال خان خٹک نے انار نامہ لکھا ہے, انار کھانے کے 500 فائدے لکھے ہیں. خوشحال خان خٹک نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے انار نامہ, اور ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے باز نامہ.
سب سے اعلیٰ باز کون سا ہے, باز کی کتنی قسمیں, باز کس طرح انڈے دیتا ہے, باز کس جگہ گھونسلہ بناتا ہے, باز کا خوراک کیا ہے, باز کی بیماریاں کیا ہے, باز کی ٹریننگ کیسے ہوگی, لمبا چھوڑا مسئلہ ہے باز نامہ اور انار نامہ.
انار نامہ میں لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے انار پیدا کیا ہے اور لوگ مرتے ہیں. اس میں تو موت کا بھی علاج موجود ہے کہ آدمی شوق سے انار کھائے. دا تراوی زخوابون اللہ بہتر دی, کٹے انار میٹھے سے بہتر ہے, بشرطے کہ سینے کا مریض نہ ہو, سانس کا مریض نہ ہو.
سینے کے امراض اور سانس کے دو علاج ہیں صرف, ٹھنڈے سے پرہیز اور کھٹے سے پرہیز. یخ مخورا اور ترش مخورا, بس دور مزید کا.
تو انار شوق سے کھایا کرو انار. ہاں اللہ اللہ سبحان اللہ. امیر امان اللہ خان کابل کا بادشاہ دہلی آیا تھا.
شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ڈاکٹر انصاری کے گھر پر ان کی دعوت کی.
تو امیر امان اللہ خان جب مدعو ہے تو 200-300 مقامی لوگ بھی ہوں گے, طریقہ ہے.
امیر امان اللہ خان بہت متبع شریعت تھا, متبع سنت تھا.
وہ ہڈیاں چوستے تھے. ایک ہندوستانی نے دیکھا, خان صاحب ہڈیاں تو آپ چوستے ہیں, تو افغانستان میں کتے کیا کھاتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا, ہمارے یہاں کتے دال چپاتی کھاتے ہیں, دال چپاتی کھاتے ہیں. ایک ہندی نے پوچھا, سنا ہے ایسے انار بھی ہے جس سے ایک گلاس بھرتا ہے؟ خان صاحب نے کہا, ہر انار سے گلاس بھرا جاتا ہے, یہ تو کوئی خاص بات نہیں.
اس نے کہا, ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے یا دہلی کے اندر تو 10-12 انار نہیں چھوڑو, ہاتھ تک جاتا ہے اور انار نہیں, گلاس نہیں بھرتا.
امیر امان اللہ خان نے اپنے سیکرٹری کو کہا, سامان میں انار نہیں. کہا, بہت انار ہے. کہ ایک نچوڑ کے اس کو دکھاؤ ذرا. اس نے ایک انار نکالا اور گلاس لیا اور اسی معترض کے سامنے نچوڑنا شروع کیا. ایک گلاس بھر گیا اور دوسرا گلاس آدھا ہو گیا. اب پتہ نہیں 20 دن مہینے پہلے انار توڑے گئے تھے, کب سے وہ آئے تھے. ونخلوں ورمان, سبحان اللہ. انار قندھار کے, انار بلوچستان کوئٹہ کے, چمن کے, پنجاب کے انار انار نہیں ہے, وہ سفید انار اور کسی کام کے نہیں. اس کو انار کہنا انار کی توہین. اللہ اکبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان, ان جنتوں میں عورتیں ہوگی خیرات خوبصورت, حسان با کردار, یعنی خوش صورت اور خوش کردار, نیک صورت اور نیک کردار. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام, حور ہوگی بند خیموں میں. یہ نہیں کہ جی آپ کی بیوی کہاں ہے, ذرا پتہ نہیں کہاں چلی گئی, ذرا آپ کی بیوی رات کو آ جائے گی اگر دوستوں سے فارغ ہو گئی تو آ جائے گی، اور اگر کوئی دوست مل گیا اس کو شاید آج رات کو بھی جائے، ذرا آپ کو کیسے ملتی ہے؟ کہ بس اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو وہ گھر آ جاتا ہے. کہتے ہیں آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ یاد رکھنا اس عورت کا نام ہے الدجاجۃ المخلۃ، مرغی کچھ اگش، مرغی کچھ اگش. کبھی ایک جگہ چلی جائے گی، آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ لوگ خیریت سے، ہمیں وہاں بھی جا رہی ہوں، وہاں آپ کا کام کیا ہے؟ کیسے طرح ہوا اٹھا سو کی نہیں نا لا ہوا ہے ہائے ہائے. اور چبور کا پسر گسا پکوسا گر دی نہ جگہ کور کا پر دگار بھی رک دیشی او چی عزت دیو مل مور سخنوی او دگا کور کی عزت دار بھی رک دیشی او دا مطلب اشنا خیو سڑی لبستے او بے مطلب کا ہزار بھی رک دیشی. لا الہ الا اللہ. تو جنتی عورتوں کی نشانی کیا ہے؟ مقصورات، بند رہے گی فی الخیام، اپنے خیموں میں، گھروں میں. عورت کا یا گھر ہے اور یا گور ہے، قبر ہے، درمیان میں اس کی پگڈنڈیاں اور اس کی کبڈیاں اور یہ وہ تماشے کھیلنا، یہ سب غلط کاری ہے، فتن آخر زمان ہے. اب یہی آلہ یہ رب کما تو کر دے بات لبیت میں سون نہ ان سن قبل بلا جہد، رگڑا نہیں ان کو انسان نے ان سے پہلے ان جن نے ان کو رگڑا نہیں. ہوا 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 یہ رگڑنے سے تو اور لمبی ہو گئی. ہاں وہ تو جنتی عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، جس کو کسی انسان اور کسی جن نے ان جنتیوں سے پہلے ٹچ نہیں کیا. توبہ. اب یہی آلہ یہ رب کو ماتو کا زبان متقین آلہ رف رفن خدرے، یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ہرے باریک ریشم پر، وام قدین اور دبیز حسان خوبصورت. اب یہی آلہ یہ رب کو ماتو کا زبان تبارک اسم رب کا ذل جلال و اکرام، برکتوں والا ہے نام تیرے رب کا جو واقعی عزت و احترام کا لائق ہے. سورہ واقعہ مکی ہے، 96 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول میں 46 ہے اور موجودہ ترتیب میں 56 ہے. گزشتہ سورت میں نعمتوں کا بیان تھا اور اس سورت میں نعمتوں کے ساتھ نقمتوں کا بیان ہے. گزشتہ سورت میں 2 فریق بیان ہوئے ہیں، جن اور انس، اہل جنت اور اہل جہنم. اس سورت میں 3 فرقوں کا بیان، اعلی درجے کا، اوسط درجے کا اور بالکل آخری درجے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، یاد کرنے کا ہے جب واقع ہوگا، واقع ہونے والا یعنی قیامت کا دن. ایک نام قیامت کا الواقعہ ہے، ضرور پیش آنے والا. لیس لوقعتہا کاذبہ، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی غلطی کوئی جھوٹ. حافظتن، کچھ لوگوں کو جھکائے گی. رافعتن، کچھ کو اٹھائے گی. اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین ہلا کر. وبست الجبال بسا، اور چور چور کر دیے جائیں گے پہاڑ پیس کر. فکانت ہوا امم بسا، بس ہو جائیں گے گردا اڑتا ہوا. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسم کے لوگ ہوں گے. فاصحاب المیمنۃ، دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنۃ، کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا؟ یہ دائیں ہاتھ والے، دائیں بٹن پٹی والے، یہ دائیں ہاتھ اوپر کر کے نماز پڑھنے والے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والے، دائیں ہاتھ سے پانی پینے والے، دائیں ہاتھ سے کتاب پکڑنے والے، دائیں ہاتھ سے خیر و شکر کا کام کرنے والے، دائیں ہاتھ سے فقیر مسکین کو خیرات دینے والے. اگر فقیر مسکین بائیں ہاتھ آگے کرے یہ رک جاتا ہے، کہ پہلے دائیں ہاتھ سامنے کرو. الا یکون معذورا او مقطوعۃ الید او مفلوجا و معوفا. سا
سب سے اعلیٰ درجے دیکھو بیان کیا تو سب سے پہلے فرمایا دائیں ہاتھ. یہ اس دائیں ہاتھ کا ایک معنی ہے خوش قسمت لوگ, خوش قسمت لوگ. تم اتنے خوش قسمت ہو کہ اسی درسگاہ میں پہنچ گئے کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ قمیض کی بٹن پٹی ٹھیک کر لو. جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو 20 سال سے 40 سال سے 30 سال سے, مگر جت دکو تھی اوتھی ہاتھ کلو تھی, خالی نمازیں پڑھتے رہے اور کوئی اثر نہیں تھا. اب آپ کو کہا گیا کہ آپ کی قمیض, آپ کا کرتا, آپ کا کوٹ, آپ کی صدری, آپ کی شیروانی, آپ کا عبا, آپ کا جبا, تمام وہ کپڑے جو قمیض کی جگہ آپ پہنتے ہیں اور ان میں بٹن لگے ہیں, تو بٹن پٹی دائیں بائیں پر ہو. جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں, اپنی قمیض, صدری, واسکٹ, کوٹ, شیروانی, عبا, جبا, ان سب کو مسلمان کرو. جب ایک دفعہ مسئلہ معلوم ہوا تو ایک دفعہ بھی پہننا جائز نہیں. فوراً درزی کے پاس جا کے اس کو 100 روپے پکڑو, اس کو کہا ٹھیک کر دو. درزی ایسے ماہر دنیا میں ہے کہ اس کو ٹھیک کر سکتے. اللہ ہو اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اصل مسئلہ یہ کہ آپ ذہناً قبول کر لیں. اصل مسئلہ یہ کہ آپ میں مسائل سیکھنے کا جذبہ ہو. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ سب لوگ ہیں تو سب لوگ وین تو تے اکثر من فلر یہ دل لو کا سبیل اللہ, اکثر اکثر کے پیچھے آپ چلیں گے تو پھر آپ بدعتی بھی ہو سکتے ہیں, پھر آپ رافضی بھی ہو سکتے ہیں, پھر اور لعنتی بھی ہو سکتے ہیں. فاصحاب المیمنہ, ہائے ہائے کیا خوش قسمت لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ, کیا خوب ہے یہ قسمت والے. واصحاب المشأمہ, اور وہ بدنصیب لوگ. ما اصحاب المشأمہ, کیا بدنصیب ہے. دائیں ہاتھ والے کام بائیں ہاتھ سے کرنے والے. والسابقون السابقون, اور وہ عمل میں نمبر لے جانے والے, اجر میں بھی نمبر لے جانے والے. امام محمد ابن کعب قرظی نے کہا, والسابقون السابقون هم الانبیاء والمتقون. اللہ اکبر. اولئک المقربون, یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنت میں. ثلت من الاولین, ایک اچھی خاصی جماعت اگلوں کی. وقلیل من الاخرین, اور تھوڑا ان میں بعد میں آنے والے ہیں. علی سرر موضونہ, یہ چپرکٹوں پہ بیٹھے ہوں گے طریقے سے رکھے ہوئے. موضونہ متقین علیہ متقابلین, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, چکر کاٹیں گے ان کے اوپر ایسے نوخیز جو سدا بہار ہوں گے. اشکال تھا نا کہ بھئی جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے, تو یہ عجیب نوجوان بڈھے نہیں ہوں گے. یہاں کا ایک بڑا خوبصورت لڑکا تھا, ایک زمانے میں خدمت کرتا تھا, پھر ایک دم غائب ہو گیا. 8-10 سال بعد آیا, پہچان نہیں جاتا. تو ہمارے اسجد اس کو کہتے ہیں انکل, انکل بن کے آئے. بہاریں لٹ گئی, سفید سیاہی میں تبدیل ہو گئی, خزان پذیر ہو جاتے. انسان کیا ہے, سارا جہان چند روزہ ہے. اللہ اللہ. میں جب 19 سال کی عمر میں کراچی آیا تھا, میٹرک کر چکا تھا اور رابعہ میں داخل ہو رہا تھا. 19 سال عمر تھی, اور ریل گاڑی کے شیشے میں نے دیکھا تو یا داڑھی بیچ میں نہیں تھی. کسی نے مجھ سے پوچھا پہلے کبھی باہر رہے, میں نے کہا نہیں. تو وہ بہت خفا ہو گیا, یہ نوجوان لڑکا ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں مدرسوں کا ماحول جنت کا ماحول ہے. اور واقعی میں نے 5 سال بنوری ٹون دیکھا ہے, کوئی شک نہیں تھا کہ جنت الفردوس کا منظر ہے. حضرت بنوری کی تقویٰ و پرہیزگاری, للہیت اور عالمیت, آفاقیت اور ابقریت, خدا کے ہاں محبوبیت اور مرجعیت, ہر ہر طالب کو نصیب ہوا. الحمدللہ. 5 سال میں کسی طالب سے تو میں نہیں ہوئی. نہ مجھ سے کسی نے شکایت کی نہ میں نے کسی کی شکایت کی. 5 سال میں ایک سبق نہیں چھوٹا, ایک ناغا نہیں ہوا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سبق شروع ہوا میں کمرے سے آ رہا ہوں, ہم پہلے سے موجود ہوتے تھے. اور بے انتہا تعلق اور عقیدت کی ہر استاد ہے الحمدللہ. اساتذہ کرام کو حضرت بنوری نے اس طرح پالا تھا کہ طلبہ سے میل ملاپ نہیں تھا بالکل. اکثر سلام ہم کرتے تھے تو بھی جواب ایسی دبی زبان سے دیتے تھے, لگتا تھا کہ پسند نہیں کر رہے. یہ ان کا انتظامی مسئلہ تھا. اساتذہ فن میں اور علم میں کامل تھے, سب ایک جیسے. تمام کتابیں جو استاد پڑھاتا تھا انتہائی درجے کا لائق فائق طلبہ کا خیر خواہ تھا, اور تمام اساتذہ ایک جیسے وقت اور درس کے پابند تھے. یہ نہیں کہ آج ادھر کڑا ہے اپنے آپ کو کرے چلایا داڑھی میں انگلیاں مار رہا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, شرم و حیا ہی نہیں کہ کلاس لگی ہوئی, اس طرح کوئی استاد نہیں تھا. بٹ ٹنگ کے ساتھ جو ہے استاد آ جاتا. یہاں تک کہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے تھے اور ان کا گھنٹہ پہلے تھا, یہ ہم سے پہلے گواہ گیا ہے. اور مولانا ادریس صاحب میرٹھی ایک بڑے بزرگ عالم تھے, ان کا گھنٹہ بعد میں تھا. تو حضرت بن نوری بخاری پڑھا رہے تھے, ذرا بات بڑی ہو گئی لمبی ہو گئی, تو مولانا ادریس صاحب باہر آئے اپنے گھنٹے پڑھا رہے. تو حضرت بن نوری نے کہا کہ صرف 2 منٹ. آپ نے فرمایا میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے, ٹائم ہو چکا ہے. تو حضرت بن نوری اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں کوئی بات نہیں ہے, آپ ہی نے ہم کو مقرر کیا, آپ کی اجازت نہ ہو تو کل سے کوئی بھی نہیں ہوگا. حضرت ہنس پڑے, دفتر والوں کو کہا میرا گھنٹہ آخر میں کرو تاکہ میرے بات کوئی نہ آئے. حضرت رضوان تک پڑھا تھا, خوش ہو گیا. میں اساتذہ کرام سے کہتا ہوں کہ اور تو آپ قربانی والے مجاہد ہیں, لیکن یہ دیر سویر کرنا جو ہے نا شاید اس کا حساب سخت ہوگا. اس سے طلبہ پر بہت برا اثر ہوتا ہے. جی استاد تو آتے ہی رہتے, کیا فرق پڑے گا. طالب کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ استاد تو پیچھے ہٹتا ہی نہیں, اس کا تو خاص گھنٹہ لگتے ہی فوراً آ جاتا. اور حضرت استاد مولانا مفتی ولی احسن کا پہلا گھنٹہ ترمذی شریف کا ہوتا تھا, تو وہ سامنے ہوٹل میں چائے پی لیتے تھے, صرف چائے فجر کے بعد ایک کپ, اخبار دیکھتے تھے. ایک طالب علم نے مجھے کہا, مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے کہا چاچا اخبار دے دو. حضرت نے اخبار دیا, کہا جب اندر آیا امتحان دینے لگا مفتی صاحب وہی بیٹھے. حضرت نے کہا کیا حال ہے بتیجے ٹھیک ہے اب؟ یہ چاچا اخبار. تو حضرت تشریف لے آتے تھے تو باہر کھڑے ہوتے تھے, کہتے ہو باچا خان کہاں ہو یار, گھنٹی بجاؤ. ایک چپڑا کی دوا, اس کا نام باچا خان تھا. اب باچا خان حاضر یار, گھنٹی بجاؤ ٹائم ہو رہا ہے, 8-10 منٹ باقی ہوتے تھے. باچا خان آہستہ آہستہ آ کے کہتے 5 منٹ بجاؤ جی, بجاؤ بجاؤ, کوئی بات نہیں. گھنٹی شروع ہو گئی, بس حضرت اندر داخل ہو گئے. سبحان اللہ. ترمذی کا سبق شروع ہوتا تھا, توبہ. علوم کا دریائے موجزن ہوتا تھا, آثار اور اسانید اور اقوال اور ترجیح اور راجح اور کتابوں کے جلدے اور صفحے اور ایک بھرمار ہوتا تھا. لگتا تھا دنیا میں کوئی اور عالم ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت نظر زبردست حافظہ. حضرت بن نوری کے کمالات ہر مدرس میں ظاہر باہر. تو ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی. یطوف علیہم ولدان مخلدون, گھومیں گے ان جنتیوں کے اوپر نوخیز صدا بہار. بے اقواب, آپ خورے لے کر. اقواب کوپ, کوپ کی جمع ہے کوپ, یعنی کوپ کو کپ، کپ کوب یعنی کوب کپ. مولانا سجان صاحب رحمت اللہ علیہ نماز فجر سے پہلے دو کپ چائے پیتے تھے، اور اس ہار مجھ نہ بہتی بھائی اور دو کوپ اس گھر میں گھر میں چلو وہ تاغش تو نماز پڑھاتے تھے، جب بھی تشریف لائے وہی پڑھاتے تھے، بہترین نماز پڑھاتے تھے، زبردست حافظ و قاری تھے، اور پھر نماز کے بعد ممبر پر واعظ فرماتے تھے، پھر دعا ہوتی تھی. اقوام کوپ کی جمع ہے، کوپ کوپ یعنی کپ کوپ، و اباریق ابریقہ کی جمع ہے، وہ جگ نما ہوتا تھا اس میں مشروب ہوتا تھا جگ کی طرح ابریقہ، اور پھر اس سے برتن میں ڈالتے تھے پینے کے لیے جگ سے گلاس میں، تو اقواب وہ گلاس یا کپ، اور اباریک ابریقہ سرائی، و کاس من معین اور کاسے چشمے کے پانی سے بھر بھر کے، لا یصدعون عنہا نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اس سے، ولا ینزفون اور نہ یہ بےہودہ بکیں گے. عام طور پر زیادہ کھانے پینے کے بعد آدمی پر اثرات ہوتے ہیں، خاص کر شراب پینے کے بعد. وفاکہت مما یتخیرون اور پھل جو یہ چاہیں گے، سبحان اللہ. ولحم طیر اور گوشت پرندوں کا، مما یشتہون جس کی یہ خواہش کریں گے، سبحان اللہ. پرندے فضا میں اڑتے ہیں، لکھا ہے کہ گھونسلے میں پرندہ مارنا عزت نہیں ہے نہ مہارت ہے، ہوا میں اڑان کے دوران مارنا چاہیے، اڑان کے دوران. شہاب الدین غوری ہندوستان آیا تھا پرتوی راجا سے لڑنے کے لیے، لیکن شکست ہو گئی اور بڑی مشکل سے جان بچائی، اور پشاور سے اوپر جا رہا تھا غورستان، مغرب کا وقت ہوا، جنگل میں اذان ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. شہاب الدین نے فوجیوں سے کہا رک جاؤ رک جاؤ، کوئی مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے جنگل میں. اذان ختم ہو گئی، کوئی ملنگ باچا ہے جھوپڑی بنائی، اور شہاب الدین اور ان کے لوگوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد دیکھا ہاں مسافر کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہ میں غورستان سے آیا ہوں، پرتوی راجا ہندوستان کا بڑا ظالم ہے نرائن ہے، لیکن افسوس کی شکست ہو گئی. اب پھر کا 3 سال بعد آؤں گا، 3,000 کا لشکر لے کر، 12,000 کا لشکر لے کر. حدیث میں ہے ترمذی شریف کتاب الجہاد میں، مسلمانوں کا لشکر 12,000 کبھی شکست نہیں کھائیں گے. ملنگ باچا نے کہا میں نے ابھی ابھی پرندے شکار کیے ہیں، چند منٹوں میں آپ پر سینکتا ہوں اور آپ کو کھلانے جاتا ہوں. شہاب الدین نے کہا بہت اچھا. ملنگ بادشاہ نے جلدی جلدی وہ پرندے مغرب سے پہلے شکار کر چکا تھا، وہ تیار کر چکا تھا، وہ آگ لگائی اور اس پہ سیکا اوپر نیچے کر کے صاف کر کے بادشاہ کے آگے رکھا، اور تھوڑے تھوڑے وزیروں نے سب لوگوں نے سے بسالار نے کھایا، سب زخمی ہے، خون خون ہے جگہ جگہ سے، جنگ ہوئی. ملنگ بادشاہ بادشاہ کو اور سپہ سالاروں کو دیکھ نہیں رہے، سر نیچے ہو گئے. شہاب الدین نے رخصت لے لی، چلا گیا اور استان روانہ ہو گیا. 3 سال بعد آیا نرائن کے میدان میں، پرتوی راجا سے دوبارہ سخت گمسان کی رن ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پرتوی راجا کو زندہ پکڑ کر کے ان کو دے دیا، اور اس کی فوج کو شکست ہوئی اور اسلامی فوج کو فتح ہو گیا.
شہاب الدین نے کہا یار کئی دنوں سے جماعت نہیں ملی ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کہاں اندر ہے، خالی جگہ ہے، اس میں جب سے جنگ شروع ہوئی ایک ملنگ آ کے ٹھہرا ہوا ہے، خزانے دے رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے. شہاب الدین گلی کے اندر داخل ہوا مصلی، یوں گھوما تو ایک میدان ہے، اس میں ملنگ بادشاہ نے اذان دی ہے اور انتظار میں کھڑا ہے کہ کوئی آئے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نہیں پڑھیں گے. شہاب الدین بماں افواج اور افسروں کے پہنچ گئے تو ملنگ بادشاہ نے پوچھا وضو ہے؟ کہا بالکل. کہا کھڑے ہو جائے. نماز پڑھا لی. نماز پڑھانے کے بعد بادشاہ سلامت کو فتح کی مبارکباد دی. بادشاہ نے جو غور سے دیکھا تو ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے لگے ہوئے، بالفعل جہاد میں شریک ہوا. اور جو غور کیا بہت زیادہ تو یہ وہی ملنگ ہے جو پشاور سے اوپر جنگل میں ملا تھا اور پرندوں کا گوشت اور کباب کھلایا. اور جب باتیں شروع کی تو شہاب الدین چیخ پڑا. حضرت نے کہا آرام سے رہو. کہا حضرت میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ اے شہاب الدین شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن و ای برگشت خدا مردود راہ پر تبھی راج راہ زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودا. یہی بزرگ ہے جو ابھی سامنے جو پشاور کے جنگل، یہی خواب میں آتے رہے کہ اے شہاب الدین غوری جلدی کرو، ہندوستان پر توجہ دو اور پرتوی راجہ کو زندہ پکڑو، اللہ ہندوستان کی سلطنت آپ کو دینا چاہتا ہے. یہی وہ بزرگ تھے جو خواب میں آتے رہے. اور اس بزرگ کا نام تھا خواجہ خواجگان سلطان الہند اور ولی الہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. شہاب الدین نے کہا اور تو خیر ہے لیکن دہلی کا پایا تخت مضبوط ہونا چاہیے ورنہ پھر فتح خراب ہو جائے. معین الدین چشتی نے، ملنگ بادشاہ نے تھوڑا دیر تعامل کیا اور اس کے بعد کہا یہ میرا خلیفہ بیٹا ہے قطب الدین ایبک، اس کو دہلی کا بادشاہ بناؤ، 40 سال تک کوئی پتہ نہیں گرے. انہوں نے کہا سر آنکھوں پر، اسی وقت محضر نے کہا. اور جب تک قطب الدین ایبک زندہ تھا دہلی سے پتہ نہیں گرا ہے. ولحم طیر ہے اور گوشت پرندوں کا، مما یشتہون ہلکا گوشت، ہلکا گوشت چستی پیدا کرتا ہے، بھاری گوشت موٹا گوشت خاص کر جب زیادہ کھایا جائے تو اندیشہ ہے کہ سستی نہ پیدا ہو جائے. کیوں؟ بادشاہوں کے پاس بکروں کی کمی ہے، مینڈوں کی، لیکن بادشاہ کھائیں گے تو یا پرندوں کا گوشت یا ہرنی کا. وہ حور نہیں اور ان کے لیے حورے ہوں گی، خوبصورت اکھیاں والیاں، کا امثال اللؤلؤ المکنون مانند موتیوں کے پردہ پوش، جزام بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما نہیں سنیں گے جنت میں بےہودہ بات اور نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما مگر کہا جائے گا السلام علیکم السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام سلام کرو. واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخدود ایسی بیریاں ان کو کھلائی جائے گی جو بغیر کانٹوں کی ہوگی، وطلح مندود اور کیلے ہوں گے تہ در تہ، ظل ممدود اور سائے ہوں گے لامبے لامبے، وماء مسکوب اور پانی ہوگا اوپر سے آنے والا، وفاقہ کثیرہ اور پھل ہوگا بہت زیادہ، لا مقطوعۃ نہ کبھی ختم ہوگا ولا ممنوع نہ روکا جائے گا، کبھی موسم نہیں ہوتا تو بعض پھل اب نہیں آ رہے ہیں مقطوع کہتے ہیں، اور کبھی موسم تو ہے لیکن منگوا نہیں سکتے، مہنگا ہے، ولا ممنوع. وفروش مرفوع، اور فرش ہوں گے ان کے، غالیچے ہوں گے اوپر چنے ہوئے. انا انشاناہن انشاء، ہم بنائیں گے ان جنتی عورتوں کو نئے سرے سے. فجعلناہن ابکارا، پس کر دیں گے ان کو باقرے، کنواریاں، عوروبن، ہم عمر، اترابا، ساتھ کھیلنے والی عورت، ہم عمر ہو اور جان پہچان والی ہو تو اور محبت بڑھ جاتی ہے. لأصحاب اليمين، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلة من الأولين، ایک بڑی جماعت اگلوں کی. وثلة من الآخرين، اور ایک بڑی جماعت بعد میں آنے والوں کی ہوگی. انا انشاناہن انشاء، ان عورتوں کو ہم نے سرے سے جوان کر دیں گے. آپ نے جنت کا ذکر کیا، ایک بوڑھیا خوش ہو رہی تھی، آپ نے کہا ان العجائز لا تدخل الجنة، وہ بڑی رونے لگی. آپ نے کہا انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. واصحاب الشمال، اور شمالی لوگ، ما اصحاب الشمال، کیا تباہ کار ہیں شمال والے. امریکہ کا ساتھ دیا، اسلامی حکومت کو تس نس کرایا، آئے ہائے. بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے اور بائیں ہاتھ سے چیزیں لینے والے، فی سموم، آگ میں، گرم آگ میں ہوں گے. وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں. وذل من یحموم، اور چھاؤ ہوں گے گرما گرم. لا بارد، نہ ٹھنڈا. ولا کریم، نہ عزت کا. انہوں نے عزت کا کام دنیا میں نہیں کیا، ذلت کا کام کیا شمالیوں نے. ان کو کیوں عزت ملے گی، یہ تو عمر بر ذلیل ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک تھے یہ اس سے پہلے آسودہ حال. وکانوا یسرون علی الحنس العظیم، اور زد کرتے تھے بڑے بڑے جرائم کرنے میں. وکانوا یقولون، اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، آیا جب ہم مرے اور ہو جائیں مٹی اور ہڈیاں. انا لمبعوثون، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا الاولون، یا ہمارے بڑے اگلے. ایک دفعہ جب چور چور ہو جائے مٹی میں شاہ، پھر ہمیں کون اٹھائے گا. قل ان الاولین والآخرین، آپ فرمائیے بے شک اول، اگلے اور پچھلے. لمجموعون، اکٹھے ہوں گے. الى میقات یوم معلوم، مقرر دن کے وقت میں، قیامت کے دن. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ اور تکذیب کرنے والو. لآکلون من شجر من زقوم، کھانے والے ہوں گے زقوم کے درخت میں سے. فمالئون منہا البطون، بھر کے رہو گے اس سے پیٹ. معلوم ہوتا ہے کہ زقوم جہنمیوں کا خوراک ہے، اور پیٹ بھر کے کھانا کھانا بھی ناپسندیدہ ہے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور پینے والے ہوں گے اس پر گرم کھولتے ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، بس پیو گے جیسے پیتا ہے دیوانہ اونٹ. ہیم، جمل ہیم، ایسا دیوانہ اونٹ دیکھا گیا کہ پانی پر جب آیا نا تو پھر ہٹا نہیں، اتنا پیا کہ گر کر کے مر گیا. توبہ، اس کو استسقاء کی بیماری کہتے ہیں، آدمی پینے سے سیر نہیں ہوتا. اس کے من جملہ علاجات میں سے یہ کہ وہ آدمی صرف دودھ دہی کا استعمال کرے، بس صرف دودھ دہی، کھانے میں دہی استعمال کرے اور پانی میں اور چائے کی جگہ صرف دودھ استعمال کرے، استسقاء کا مرض ختم ہو جائے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی ان کی قیامت کے دن. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے پیدا کیا تمہیں، کیوں تصدیق نہیں کرتے. افرائیتم ما تمنون، آیا دیکھو تو وہ جو تم منی ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ، تم اس سے بچہ پیدا کرتے ہو. ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. اگر تم پیدا کرنے والے ہو تو پھر بغیر عورت کے منی سے بچہ بنا کے دیکھ لو. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کی تمہارے لیے موت. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس میں پیچھے رہنے والے نہیں. الا ان نبدل امثالکم، یہ کہ بدل کے رکھ دے تمہارے جیسے، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور ہم پیدا کریں گے تمہیں ایسا کہ تم جانو گے بھی نہیں. قیامت کے دن کی شکل ہے، وہاں کی صورت ہے، وہاں کا حسن، وہاں کا جمال تو کیا جنت کی شان کا ہوگا. ولقد علمتم النشأة الأولى، اور یقیناً تم جان چکے ہو پہلی خلقت. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیسے جوان بنایا، ایک بے خبر معصوم سے کیسے بڑا عالم بنایا، ایک گرنے پڑنے والے بچے سے کیسے پائلٹ بنایا، انجینئر بنایا. اور تم خوب جانتے ہو ابتدائی خلقت کو، بس کیوں نہیں سوچتے. افرائیتم ما تحرسون، آیت دیکھو تو وہ جو تم فصل بوتے ہو، بیج ڈالتے ہو، حرس یا حرسو، حرس کھیتی، انتم تزرعونہ، تم اس کو اگاتے ہو، ہم نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے. لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہے کر دیں گے اس کو چور چور. فضلتم تفکہون، ہو جاؤ گے گپ شپ لگاتے ہوئے. انا لمغرمون، ہائے ہم مفروض ہو گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کیے گئے، ساری فصلیں تو تباہ ہو گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون، آیا دیکھو تو وہ پانی جس کو تم پیتے ہو. انتم انزلتموه من المزن، آیا تم اتارتے اس کو بادلوں سے. اب نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے. لو نشاء جعلنا ہو جا جا، ہم چاہے کر دیں اس کو کھارا. فلولا تشکرون، کیوں شکر نہیں کرتے ہو کہ ہم وقت میں کھارا پانی کے بجائے میٹھا مل رہا ہے، شیرین مل رہا ہے، وضو بھی پانی میٹھے پانی سے، کپڑے بھی میٹھے پانی سے. تمام ایسے ایسی جگہ کراچی میں موجود ہے، وضو خانے میں دیکھو زہر آ رہا ہے، زہر سے لوگ وضو کرتے، توبہ. بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ پینے کا نہیں ہے. افرائیتم النار التی تورون، آیا پس دیکھو وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو. انتم انشاتم شجرتہا، تم پیدا کرتے اس کے درخت. ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے. نحن جعلناها تذکرۃ، ہم بناتے ہیں اس کو یاد دہانی. ومتاعا للمقوین، اور ساز و سامان مسافروں کے لیے. مقوی معنی مسافر. فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرے رب کا نام لے کر جو واقعی بڑے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، بس قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ. ستارے چڑھتے بھی ہیں ڈوبتے بھی ہیں، مواقع النجوم، اشارہ ہے کہ ہر مخلوق فانی ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم جانو بہت بڑھ کر. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ قرآن باعزت ہے. فی کتاب مکنون، محفوظ صحیفوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور زمانے محفوظ فرمایا. لا يمسه الا المطهرون، نہیں چھوئے گا اس کو مگر پاک باز لوگ، فرشتے اور مسلمان. آیت سے بعض استدلال بھی کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے مس سے مصاف نہ ہو، قرآن کو ہاتھ لگانا نہ، یاد سے تو پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. تنزیل من رب العالمین، نازل ہوا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں سے. اف بحاد الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب کے بارے میں بھی تم مداہنت کرتے ہو. پوری بات نہیں کرتے، پورا واضح نہیں کرتے، کھل کر نہیں کہتے کہ یہ لاسانی کتاب ہے، بلکہ آج کل ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، الہامی کتاب. الہامی کتاب یہ مرزائیوں کی اصطلاح ہے، چونکہ مرزا کو وہی تو ہوئی نہیں، شیطانی الہام تھا. میں نے قاضی حسین احمد کو کہا، میں نے کہا آپ قرآن کو الہامی نہ کہیے، وہی کی کتاب ہے. الہام کی بنیاد فس کو فجور پر ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا. اس لیے گرنتھ اور گیتا، وید وغیرہ، یہ الہامی ہوگی. توریت زبور انجیل مسخ ہو چکی ہے، منسوخ ہے، اس کو الہامی کہہ سکتے ہیں. قرآن کو الہامی کہنا اندیشہ ہے کہ ایمان سلب ہو جائے. آیا اس قرآن کے بارے میں بھی تم مداہنت کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم سمجھتے ہو اپنی روزی تکذیب کرنے میں.
حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی روٹی تکذیب میں سمجھی ہے، وہ کبھی کرامات کی تکذیب کرتے ہیں، کبھی ولایات کی تکذیب کرتے ہیں.
اور ایک موقع پر آپ نے مجدد صاحب علیہ الرحمت پر ناراضگی ظاہر کی کہ ان کو ناراض ہونے اور تکذیب کی کیا حاجت تھی، وہ خود تو صاحب ولایت اور کرامت ہیں.
فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں ایسا نہیں ہوا جب روح اٹک جائے گلے میں، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم زیادہ نزدیک ہوتے اس کو تم سے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے.
چند مہینے پہلے، مہینہ میاشوشوا دو میاشوش، دو ڈھائی مہینے پہلے رات کو اچانک سانس خراب ہو گئے اور بڑے پیمانے پہ خراب ہو گئے. عموماً سانس جن کی خراب ہوتی ہے پانچ دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، یہ تقریباً پونے دو گھنٹے تک لڑکتی رہی. یقین کر لے مجھے بالکل مناظر موت نظر آئے.
بے وفا سا و واپس راغلا، مونخ پا مخاور تخا ویلیونا، پسام داس تنسی راغلا، لک سل گئی پسن کدن کی دچوینا. اس مصحت میر مبارک شاہ، داس اس پر لے شچ خزان پہ نرازین، دا جن دن دچ بجوڑ کل نا جوڑے، او سخدے نے چ بتل تر تل جوڑے.
اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے. بس کیوں نہیں ہوا جس وقت پہنچ جائے روح حلقوم میں، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے رہو.
ایسے میں نے نظر ڈالی تو یہ میدان میں دفتر کے سامنے کئی ایمبولنس کھڑے تھے، کئی ڈاکٹر صاحبان جو اس وقت رات کو مل سکتے تھے پہنچے ہوئے تھے، اللہ سب کو جزائے خیر دے.
توبہ. محمد انور شاہ کو بلایا، وہ موجود تھا، اس کو بعد ضروری باتیں وہ ہچکیوں کے درمیان سمجھائی.
میں نے تصور نہیں تھا کہ جب صبح ہوگی تو میں زندہ ہوں.
میں نے کہا بس یہی رات تھی اور یہی مقدر تھی. لا الہ الا اللہ.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم نزدیک ہوتے اس کو تم سے بھی، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے.
آخری لمحے میں اللہ ہی درکار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے بل الرفیق الاعلی، اللہ بزرگ و برتر ہی چاہیے.
فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس کیوں نہیں ہوا،
بس اگر نہیں ہو تم دوبارہ اٹھائے جانے والے، ترجیونہا، تو چلو اس روح کو لٹا دو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فاما ان کان من المقربین، بس اگر ہو یہ اللہ تعالی کے ہاں اونچے مقام والے مقربین میں سے، فروح و ریحان، بس اس کو راحت ہوگی اور رزق. روح رزق اور ریحان خوشبو.
وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنتیں. واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر ہے یہ دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، بس سلام ہو دائیں طرف سے دائیں ہاتھ والوں سے.
سلام کرنے کے لیے میں دائیں طرف سے آؤ. تین جماعتیں بتائی تھی نا، السابقون السابقون، فرمایا اولئک المقربون،
اور اصحاب الیمین فرمایا ہاں یہ دائیں ہاتھ والے باقسمت لوگ ہیں.
واما ان کان من المکذبین الضالین، جن کو اصحاب الشمال کہا تھا،
فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ بس ان کی مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے وَتَسْلِيَةُ جَحِيمٍ اور یہ جا گریں گے جہنم میں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ بیان برحق ہے اور یقین کے مطابق ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بس تسبیح کیجئے رب کا نام لے کر جو واقعی بڑے ہیں کہتے ہیں سورہ واقعہ شام کو پڑھی جائے اللہ رزق کی اور دنیا کی چیزوں کی تنگی دور کر لیتا ہے سورتوں کے مستقل تاثیرات ہیں خیر و برکات ہیں ابن مسعود جب دیکھ لیتے تھے کہ تنگی پیش آئی تو بیٹیوں سے کہتے کہ تم پڑھو کہتے مرد کے بجائے عورت پڑھنے سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے سورہ حدید مدنی ہے 29 آیات اور 4 رکوع ہے نزول میں 94 ہے ترتیب میں 57 ہے جو مضامین سورۃ الرحمن میں اور سورۃ واقعہ میں ہیں ان کو یہاں جہاد اور انفاق کے رنگ میں بیان کیے انعام یافتگان کو جہاد و انفاق کی تاکید کی اور نقمتوں اور گرفت اور عذاب والوں کے خلاف جہاد اور انفاق خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورت حسب المعنی نہایت مربوط ہے قرآن کریم کے ان سورتوں میں سے جن کی ابتدا سبح یسبح سے ہے جن کو مسبحات سبع کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض پاکی بیان کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ غالب اور حکمت والے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کا راج آسمان و زمین میں یحیی و یمیت وہ زندہ کرتے ہیں مارتے بھی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وہی اول ہے وہی آخر ہے یعنی جس کا نہ ابتدا ہے نہ انتہا یہ مطلب ہے اول و آخر کوئی نہیں تھا اور وہ تھا تو یہ اول ہے کوئی نہیں ہوگا اور وہ ہوگا تو یہ آخر ہے والظاہر والباطن اور ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی اشارہ ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہوتے ہیں قرآن کا ظاہری تفسیر اور باطنی تفسیر ایک دوسرے کے موافق ہونا ضروری ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پھر وہ مستوی ہوئے عرش پر يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وہ جانتے ہیں جو داخل ہوتا ہے زمین میں آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے وما يخرج منها اور جو نکلتا ہے زمین سے فصل اناج وما ينزل من السماء اور جو اترتا ہے آسمان سے فیصل قضاء و قدر وما يعرج فيها جو چڑھتے ہو اس میں اعمال صالحہ نیکیا اجر و ثواب وهو معكم اينما كنتم هو اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہم ہر جگہ موجود ہے یاد رکھ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں لہو ملک السماوات والارض اسی کا راج آسمان و زمین میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ کی طرف پلتے جائیں گے کام نتیجے سب کاموں کا اللہ کے اختیار میں یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتے رات کو دن میں ویولج النہار فی اللیل اور داخل فرماتے دن کو رات میں کبھی رات ختم ہو کے دن بنتا ہے کبھی دن ختم ہو کے رات بنتی ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ خوب جانتے ہیں دل کے راز اور بید آمنوا باللہ ورسولی ایمان لو اللہ واللہ کے رسول پر وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ایمان کے خرچ کرنا تو ایک فائدہ مند اور کارگر نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ جو کافر لوگ ہیں یہ بھی خرچ کریں گے لِيَسُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ کافر بھی کفر کے لیے خرچ کرتے ہیں لیکن تباہ ہو جائے.
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ،
خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مستخلفین فیہ، تم کو عارضی طور پر دیا ہے. مستخلف مانا چند دن کے لیے خلیفہ بنا.
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور تم میں سے اور خرچ کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے اجر بڑا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور پیغمبر پکارتے ہیں تمہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ ایمان لاؤ رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور مضبوط عہد لیا ہے تم سے کہ ایمان لانا. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ، اللہ وہ ہے جو اتارتے ہیں بندوں پر آیتیں، بیناتن واضح، لیخرجکم من الظلمات الى النور، کہ نکالے تم کو اندھیروں سے، کفر و شرک کے اندھیروں سے، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے، الى النور، ایمان کی روشنی کی طرف، توحید کی روشنی کی طرف، سنت کی سیاہ پاشیوں کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تمہارے بارے میں نرمی کرنے والے اور رحم والے ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے خرچ نہیں کرو اللہ کے راستے میں؟ اگر خرچ نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے میراث آسمان و زمین کا. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، برابر نہیں ہے وہ لوگ جو خرچ کر چکے ہیں فتح مکہ سے پہلے اور جہاد بھی کیا. فتح مکہ سے پہلے قتال و انفاق کرنے والے وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ مشقت کا زمانہ تھا، وہ امتحان کا زمانہ تھا. آپ کے دقت اور گرانی کے جو ساتھی، جیسے ہمارے یہاں مزمل بھائی ہے، شیخ صاحب بھی کسی درجے میں ہے، اور حاجی عثمان صاحب ہے، یہ حاجی پایو جان مرحوم تھے اور ان کا سارا گھرانہ، یہ گھرانی اور دقتوں میں پیش آئے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارا ہے ہمیں درد ستم کا. لا الہ الا اللہ، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب ندی ہوا. اللہ، نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے. توبہ، خدایا توبہ میرا، خدایا اور تکالیف نہ لا، انجام اور اوقات بخیر فرما، سازشوں سے، فتنوں سے، دشمنوں سے، قریب اور بعید سے اللہ محفوظ فرمائے. دارہ در و دیوار چھپا چھپا، عالم طالب ناظم خادم آل و اولاد عاجز فقیر، اللہ سب کی حفاظت فرما. توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا. یاد رکھنا، خرچ کی ضرورت ہر وقت ہے، قتال کی ضرورت ہر وقت ہے، وہ بعد میں ذکر کیا. قتال تب مؤثر ہوگا کہ لوگوں میں انفاق کا جذبہ موجود ہے. جس قوم میں انفاق کا جذبہ نہ ہو وہ کبھی بھی قتال نہیں کر سکے گی. قتال کا بہترین مشق انفاق ہے. انفاق کے چار درجے ہیں. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو ہمارا مال ہے ہم کہہ رہے ہیں. پہلا، وجعلکم مستخلفینا، تمہیں تو چند دن کے لیے دیا ہے،
اب بھی نہیں سمجھتے. وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, قرض دو اللہ تعالیٰ کو, نہیں دو گے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, مردار ہو جائے گے ایسے ہی پڑا رہے گا.
توبہ. اولئک,
یہ لوگ, اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا بہترین انجام کا, صحابہ سب کا انجام بخیر و عافیت. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو قرضہ دے اللہ کو قرضہ عمدہ. قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دے دیا. قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ بغیر مانگے دے دیا. قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ارادہ کیا دیے تو لوں گا, نہیں دیا تو مانگوں گا نہیں. قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں جس سے اس کو آرام ملے, سکون ملے, عزت ملے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, بس بڑا دے گا اس کے لیے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور ان کے لیے اجر بڑا عزت کا ہوگا. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, جس دن دیکھیں گے آپ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو. يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, دوڑے گا نور ان کا ان کے آگے آگے. وَبِأَيْمَانِهِمْ, اور دائیں طرف, بائیں طرف کا ذکر نہیں آئے گا. بشراکم الیوم, مبارک ہے تمہیں آج کے دن, یعنی آج کا دن تمہارا بہتر ہے. جنتن, جنتیں مل رہی ہے. تجری من تحت الانہار, کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک ہو الفوز العظیم, یہ کامیابی بڑی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات, جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں. للذین آمنوا, ایمان والوں سے. انظرونا, انظرونا, ہمارا لحاظ کرو. نقتبس من نورکم, ہم لے لیں گے تمہارے نور میں سے. مسلمان کو منافق کہیں گے کہ تم تو نور پہ چل رہے ہو, ہم اندھیرے میں, ذرا ٹھہرو ہم بھی اس نور میں چلتے. قیل ارجعوا وراءکم, کہا جائے گا منافقوں سے واپس جاؤ پیچھے. فَلْتَمِسُوا نُورًا, وہیں سے نور ڈھونڈو. یہ نور یہاں نہیں ہے, یہ وہاں سے آیا ہے. وہاں اگر آپ نے سنت کا اتباع کیا ہے تو نور بنے گا, ورنہ نہیں ملے گا. یہ باتیں ہو رہی ہوگی کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان دیوار. لَهُ بَابٌ, اس میں دروازہ ہوگا. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ, اندر بہترین ٹھنڈی جگہ ہوگی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, اور کمرے کے باہر سخت ترین گرمی ہوگی. اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے, بہترین ہے. باہر دھوپ پڑ رہی ہے, تپش ہے. اللہ اکبر. اندر کمرے کا ٹھنڈا ہونا, باہر گرم ہونا آیت میں موجود ہے. ایسے جامع کتاب ہے. یُنَادُونَهُمْ, منافق ان کو آواز دیں گے. أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ. قَالُوا بَلَى, یہ کہیں گے ہاں. ولیکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم آزما چکے ہو ایک دوسرے کو. وتربصتم, اور تم انتظار کرتے رہے. وارتبتم, شک کرتے رہے. وغرتکم الامانی, دھوکے میں ڈالا تم کو تمہاری خواہشات نے. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آیا, قیامت قائم ہوئی. وغرکم باللہ الغرور, اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ باز شیطان نے. الغرور فعول کا وزن ہے, صفت مشبہ ہے, شیطان مراد ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, بس آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, نہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں. مَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ, یہ تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے. مولاکم, یہاں ظرف مکان استعمال ہوا, یہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. ایک ہی مولاکم, یہ دوزخ ہی تمہارے لیے سزاوار ہے. مولا بمعنی اولاد ہے یا اولادکم. وبئس المصیر ناکار آباد گشتے. الم یأن للذین آمنوا کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ کہ جھک جائے ان کا دل اللہ کی کتاب کے سامنے. وما نزل من الحق اور وہ جو نازل فرماتے برحق قرآن کے سامنے مومن کا دل تو جھکا رہتا ہے. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل اور نہ بنے مانن ان لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی برحق. فطال عليهم الامد پس لمبی ہو گئی ان کے اوپر مدت. فقست قلوبهم پس سخت ہوئے ان کے دل. وكثير منهم فاسقون اور اکثر ان کے فاسق فاجرے. اعلموا سمجھو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها بے شک اللہ آباد فرماتے ملکوں کو بنجر ہونے کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون خوب بیان کی تمہارے سامنے مضامین تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے. ان المصدقین والمصدقات بے شک صدقے خیرات کرنے والے اور صدقے خیرات کرنے والیاں. واقرض اللہ قرضا حسنا اور قرض دینے والے اللہ کو قرضہ بہتر. یضاعف لہم دو چند کیا جائے گا ان کے لیے. ولہم اجر کریم اور ان کے لیے اجر ہوگا عزت کا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ اور پیغمبروں پر. اولئک هم الصدیقون یہ لوگ سچے ہیں. والشہداء اور یہی گواہ ہوں گے عند ربہم رب کے حضور. لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہوگا. ونورہم اور نور ہوگا اجر بدلہ اور نور بہترین انجام. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی. اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ جہنمی ہیں. تو نہ تو اجر ملے گا اور نہ ان کی زندگی پر نور ہوگی. نور و نور ہو. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نورا انزلناه اليك یہ قرآن نور ہے جس کو ہم اتار رہے ہیں. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نور حسین زندگی کو کہتے ہیں. نور پرسکون اوقات کو کہتے ہیں. نور عبادت کے لمحات کو کہتے ہیں. نور اچھے کاموں کی عافیت کو کہتے ہیں. موقع اور محل کو کہتے ہیں یہاں پر نور ہو اور ان کا نور بھی ہوگا. دل روشن ہو زڑ چخدے کا دروخان جان دا جمشی او پد جان کے ورخکارا تمام لمشی. اللہ تعالیٰ جب دل کو روشن کر دیتا ہے دور دور تک اس کی سمجھ اور عقل بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. اعلموا سمجھو انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے تماشا ہے رونق ہے فخر ہے بڑھتی ہے مال و اولاد میں. زندگی کیا چیز حال دنیا راب پرسی دم از یک فرزان ہے گفت این خوابیس یا بردیس یا افسان. خیالات ہے اوہام ہے خواب ہے کہانیاں ہیں اور زندگی کیا ہے. توبہ. فرمایا اچھی طرح سمجھو دنیا کی زندگی لعب کھیل تماشا ہے. ولہو اور بےہودگی ہے. وزینت اور وقت رونق ہے. آج محلات ہیں بازار ہیں منڈیاں ہیں گورنریاں ہیں وزارتیں ہیں سیاست ہے اور شمرت ہے.
وَتَفَاخُرًا بَيْنَكُمْ اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور یہ کہ کثرت مال اور کثرت اولاد.
ابھی میرے ساتھ ایک بزرگ آہستہ آہستہ آ رہا تھا، ایک جگہ کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ کروڑوں ہے اربوں کروڑ، تیرا کیا کام ہے؟ اپنا منہ بھی پاک رکھو، ایسے لوگوں کا ذکر بھی نہ کرو، بڑی دولت کی ضرورت نہیں، بس عزت محفوظ رہے. افسن العلوم، افسن المدارس، افسن المقاصد، افسن الدراسات، جامع مسجد امام ابو یوسف، جامع عثمان، مسجد طاہر، نوری آباد کے نظم و ضبط اور متعلقہ کام جاری ساری رہے،
خیر سے رہے، عزت سے رہے، وہ یہی بہت ہے. حامان اور قارون کے خزانے نہیں چاہیے. قارون ہلاک شد کے چہل خان گنج دار، نوش روان مرد کے نامے نے کو گزار.
قارون کے خالی 40 حویلیاں خزانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن نوشیروان عادل مشہور ہے، اگرچہ وہ بھی زمانۂ جاہلیت میں گزرا ہے. سبحان اللہ.
نو نہ پ عمر مڑے دلشت، نہ پ مال او، نہ پ مین سوک مڑی گی، نہ پسوان.
سلور سیز دی مڑے دل دلشت علی حیدر جوشی وی،
نہ پ عمر مڑے دلشت، نہ پ مال او، نہ پ مین مڑے دلشت، نہ پسوان.
اللہ اللہ.
عمر گراما یدنی سر شد، تا چو خورم سیف چ پوشم شتا.
قیمتی عمر اسی میں کھپ گئی، کھاؤں گا کیا، پہنوں گا کیا.
ایش کمی خیر بنانی بسال، تا نہ کنم پشت بخدمت دوتا.
اے ذلیل پیٹ، تھوڑے کھانے سے راضی ہو جاؤ تاکہ مجھے ذلتیں نہ اٹھانی پڑے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی ذلتوں سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من الذلت والقلۃ والفقر وان نظلم او نظلم علینا. اخرجہ البخاری فی ادب المفرد. لا الہ الا اللہ.
کمسل غیث، دنیا کی مثال جیسے بارش، اعجب الکفار نباتہ، خوش کر دے کسانوں کو اس کا اگنا.
کسانوں کو کفار کہہ دیا. کیوں؟
سلمنا غنم دمام جان شل پپاؤ کے وے پڑل پداؤ کے.
ہر کسان سے پوچھو، اف کچھ نہیں ملا، اف مارے گئے، اف کھیتی باڑی میں کچھ نہیں. یہ اف اف جو کر رہے ہیں جہنم کی علامات ہے. اور وہ کسان جو شاکر ہے، صابر ہے، عابد ہے، زاہد ہے، وہ دنیا کے ولایت کا سرچشمہ ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین نے کھیتی باڑی نہیں کی، تجارت کی ہے. کھیتی باڑی کہتے ہیں سکھوں کا کام ہے، ہندوؤں کا کام ہے.
صرف لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے باغبانی کا کام تھا. اکثر انبیاء تو جات ہیں. حدیث میں ہے، من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہے تجارت کرے. ومن اراد الاخرہ فلیتزہد، جو آخرت چاہے پیچھے ہٹے. او مولویوں کے سکینڈل چل رہے ہیں، اتھے مولوی پس گئے تھے، اتھے مولوی بھاگ گیا، اتھے مولوی نے بئی مانی کی، اتھے لوگوں کے کروڑوں لے گئے، کربوں لے گئے. خدا مرنگ روکتا دا علم نم و مقام میں اشر مولو پدواڑا جانا اشر لے گا. ذلیل جہان کے بے غیرت اور کمینہ لو، پرائے پیسے لے کر اس کے ٹرسٹ چلاتے ہیں، پرائے پیسوں پر تجارت کرتے، پھر یک دم کسی کے ساتھ ساز باز کر کے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے. صدقے اور خیرات
فالخبیثات للخبیثین، پلیت مال پلیت راستے سے چلا گیا.
میرے پاس ایک مولوی ہے جی، وہ میں نے کہا یہ باتیں یہاں نہ کرو ورنہ ہاتھ سے پکڑوا کے باہر نکال لوں،
میں ایسی باتیں کرنے والوں کو بھی یہاں نہیں چھوڑ دو. یہ دینی ادارہ ہے خالص، اس میں کوئی کام شریعت اور فقہ کے خلاف نہیں ہو.
بڑے بڑے مفتیوں نے جب کہا کہ مدرسوں کے پیسے محتمم تجارت کے لیے ڈال سکتے، میں نے اسی وقت حضرت الاستاذ کو کہا، میں نے کہا صریح غلط جزیہ ہے، بالکل نہایت بھونڈی بات. محتمم کو کوئی حق نہیں ہے ادارے کا فنڈ استعمال کرنے، وہ وقف ہے، وقف میں تصرف نہیں کر سکتے، وقف کے مصالح بڑھا سکتے.
ابھی مولوی صاحب آ جائیں گے تمہیں سمجھانے، اچھی طرح غور سے سمجھو ان کی بات ہے. انہوں نے ان مسائل میں محنت کی ہے اور اچھی محنت کی ہے، لکھا بھی ہے. انہیں چاہیے کہ اپنی لکھائیاں بھی آپ کو تقسیم کریں، جو وہ نہیں کر سکتے وہ ہم کر کے دے دیں. لیکن تم اجنبی نہ بنو، خیر خواہ بن کے بیٹھو. ٹھیک ہے قرآن جیسے تو کوئی، قرآن خدا کے پاس بھی نہیں ہے. قرآن کا درس تو مغز ہے، وہ تو روح ہے. تقابل کی ضرورت نہیں، ایک ضرورت ہے، کفالہ اور مضاربہ اور مشارکہ اور استدانہ، اور اس زمانے کے جو مصطلحات پھیل گئی ہے، اور ان بہانوں سے کفر کو اسلام، حرام کو حلال، ناجائز کو جائز، زبردستی گلے سے اتارا جا رہا ہے. اس کا اسپیشلسٹ ہے. اگر کچھ اوپر نیچے ہوا تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، آپ بے فکر رہے.
کمثل غیث مانند بارش کے ہیں، اعجب الکفار نباتہ، کہ تعجب میں ڈال لے کسانوں کو اس کا اگنا. اللہ
بڑا ناشکر ہوتا ہے توبہ، کھیتی باڑی والے.
ثم یہیج حاجہیج، پھر فصل خشک ہو جاتا ہے، فتراؤ مصفرا، آپ دیکھیں گے پیلا پڑ گیا. ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتا ہے چور چور.
یہ فصل دنیا کے چہل پہل کا بہار کا حال.
وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب کڑک ہوگا. ومغفرت من اللہ ورضوان، اور بخشش ہوگی اللہ کے سے اور رضا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکہ دہی کا.
سابقو الى مغفرت من ربکم، آگے بڑھو رب کی بخشش لینے کے لیے.
وجنت، اور جنت کی طرف. ارضھا، کارد السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور پیغمبروں پر.
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے.
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے.
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب،
نہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف زمین میں ہونا تو خود تمہیں، مگر تحریر میں ہے.
من قبل، اس سے پہلے. ان نبرآہا، کہ ہم پیدا کر لیتے اس انسان کو.
نبرآہا نخلقہا، نبرآہا ننشآہا ننشآہا.
ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے ہاں آسان ہے.
لکی لا تاسوا علی ما فاتکم،
تاکہ افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہو گئی.
ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اتراؤ ان پر جو تمہیں مل رہی ہے.
جو نہیں ملی وہ قسمت میں نہیں تھی، جو مل گئی ہے خدا شکر کی توفیق دے.
واللہ لا یحب کل مختال فخور،
اللہ پسند نہیں کرتا ہے کسی بھی حیلہ باز، شیخیاں بگارنے والے کو.
الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں.
ویامرون الناس بالبخل، اور حکم کرتے لوگوں کو بخل کرنے کا.
ومن یتول، اور جو کوئی منہ موڑے.
فإن اللہ هو الغنی، بس بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والے ہیں. والغنی الحمید،
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا تھا پیغمبروں کو معجزات دے کر.
ہر نبی اور رسول معجزات لائے. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان. کتاب کا مقصد کیا ہے؟ منشور حیات. کتاب کا مقصد کیا ہے؟ صحیف ہے ہدایت. کتاب کا مقصد کیا ہے؟ القانون المنزل. کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لائے ہے حیات, منشور زندگی, جامع پروگرام. اور میزان کے معنی اس کا نفاذ. اب اس کتاب کا نفاذ چاہیے, تول ترازو کے ساتھ نفاذ چاہیے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ رہے لوگ انصاف سے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے اتار یعنی پیدا کیا لوہا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں لڑائی ہے سخت. خود زمین سے لوہا پیدا ہوتا ہے, اللہ اکبر, ایسا مادہ ہے, اسے لوہا بنتا ہے. اس لوہے میں سے فولاد پیدا ہوتا ہے. یہ لوہا کیوں؟ تاکہ ہتھیار بنے. ہتھیار کیوں بنے؟ تاکہ جہاد میں کام آئے. اور جہاد کیوں کرنا پڑے گا؟ تاکہ کتاب, میزان اور وحی کا منشور اور نظام لوگ قبول کریں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور فائدے لوگوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور ظاہر کر اور جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو نصرت کرتا ہے اس کی اور اس کے پیغمبروں کی بن دے کے. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ طاقتور اور زوراور ہے. جب اللہ تعالیٰ خود قوی ہے تو منشور قوی ہوگا. جب اللہ خود عزیز اور غالب ہے تو آسمانی کتاب کے فیصلے اٹل رہیں گے, اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکے گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, یہ قاعدہ ہے, جب ایک اصول مسلم بیان ہو جائے تو پھر امثال میں واقعات پیش کرتے ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب دعوی عقلی ہو تو دلیل نقلی ہوتی ہے ہمیشہ, تاکہ عقل موافق نقل ہو جائے. اور ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ, اور ہم نے ڈالا ان کی اولاد میں پیغمبری. وَالْكِتَابَ, اور کتاب. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمَ الْبَاقِينَ, پوری دنیا ان کے تین بیٹے اور ایک پوتے سے چلی. سام, حام, یافث تین بیٹے تھے, اور خوشن یا خوشرن کنعان کا لڑکا تھا. یہ چاروں موجود رہے اور ان سے چار دانگ عالم سلور کنج دنیا آبادش الاطراف الاربع من الدنیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا, ان کے بارہ بیٹے تھے. اور اس میں عشرہ بنی اسرائیل چلے. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 800 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء الولی المرتضیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور ہم نے تحقیق بھیجا حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کو, اور پیدا کی ان کی اولاد میں یعنی چلا دی ان کی اولاد میں پیغمبری. والکتاب, اور کتاب. پیغمبری تو افراد کے لیے ہوتی ہے, وہ تو چند افراد ہیں. ان پیغمبروں کی جو تعلیم آگے بڑھتی ہے وہ کتاب کے ذریعے بڑھتی ہے, وہ ان کی سیرت و صورت کے ذریعے بڑھتی ہے. فمنہم مہتد, ان لوگوں میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور بہت سارے ان میں فسق و فجور کرنے لگے. کتاب کے مقصد سے ہٹ گئے, کتاب کے منشور کو ترک گئے. قرآن کریم میں ہے, نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, آسمانی کتاب کو پس پشت ڈالا. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, گویا کہ جانتے ہی نہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ اب دین چھوڑے تو بے دینی ساتھ لگ جاتی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, پھر شیاطین کے خیالات کے متبع ہو گئے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, پھر پے در پے بھیجا ان کے پیچھے اور پیغمبروں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ان کو ہم نے انجیل کتاب دی. آخر رسول بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ مسیح اور آپ کے 572 سال بعد آخر الرسل والنبیین الی جمیع الخلق کافتن و خاتمتن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 575 سال بعد، بس 572 گئے تھے. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، اور ہم نے ڈالا دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا اتباع کیا. ابن جریر کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محلن مذکور ہے. رافتن نرمی و رحمتن مہربانی، چنانچہ صحابہ کی رحمت اور عنایات معروف ہے، امت کے کریم رحیم افراد تاریخ کا روشن باب ہے. و رحبانیت ابتدعوها، اور وہ رحبانیت جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، ما کتبناها علیہم، ہم نے لکھا نہیں تھا ان کے لیے، بدعت کی تعریف آ گئی. ابتدعوها جو اپنی طرف سے نکالے، ما کتبناها علیہم، اس پر کوئی دینی دلیل موجود نہ ہو، جیسے تیجا، چیلم، برسی، دعاؤں میں اللہ کی آیت پڑھنا، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، خود سلام کا وجود، مبتدعانہ سلام، یہ نہ نبی نے سنا ہے نہ کہا ہے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے نہ کبھی سنا ہے. 656 سال کے بعد موصل شہر میں مظفر الدین کوکری ابن اربل کے زمانے میں ایجاد ہوا ہے. عمر ابن خطاب دہیا ایک بدعتی گزرا ہے، اس نے گھڑا ہے، جو میلادی تمشہور ہے. تو وہ رہبانی ہے، رہبانی ہے ترک دنیا، ہمارے یہاں دنیا ترک نہیں ہے، دنیا رہے گی لیکن پابند دین رہے گی. ہم کھانے کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بیویوں سے ملتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، محلاتوں میں آباد رہ سکتے ہیں، لیکن یہ سب دین کے تابع ہو گئے. اس لیے اسلام میں رہبانیت کی ضرورت نہیں رہی، لا رہبانیت فی الاسلام. عیسائیت ترک دنیا، یہ ذوق کی وجہ سے. علماء دین کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے وہ زندگی جو وہی سے پہلے ہے، جس میں آپ غار حرا میں رہتے تھے، وہی نہیں آئی تھی. جب وہی آئی تو آپ کو حکم دیا گیا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، دونوں میں ہے قوم اٹھیے اور اب نبوت کے مناسب بجا لائیے. تو علماء کہتے ہیں وہی سے پہلے خلوت تھی اور وہی کے بعد جلوت ہے. تو اولیاء خلوت پسند ہوتے ہیں، علماء کا سارا کام جلوت میں ہے، اور جلوت اعلیٰ ہے اور خلوت سے. تو ان العلماء احسن حالا من الاولیاء، مجدد کتاب مبدا و معاد میں پوری بحث ہے اس میں، کشف الغمہ میں شارانی نے پورا کلام کیا. اللہ ورہبانیتا، اور وہ ترک دنیا، ابتدعوها جو عیسائیوں نے اپنی طرف سے نکالا، ما کتبناها علیہم، ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے رضا الہی. رضا الہی کے لیے ایک کرتب انہوں نے سوچی تھی، ہمارا اوہا حق کا رعایت ہے، پھر بھی رعایت نہ کر سکے جیسے حق کا رعایت کرنے کا، اس تر کی دنیا میں بھی جرائم کے مرتکب ہو گئے. علماء نے اس مقام پر بدعات کی بحث کی ہے، اور آیا بدعت کے اندر تقسیم ہے یا نہیں. استاد محترم حضرت بنوری معارف السنن میں فرماتے ہیں، انکر ان قسمتها سادات دیوبندیہ و قدوتهم فی ذالک شیخ احمد سرہندی، مجدد بھی تقسیم نہیں مانتے تھے، آلوسی وغیرہ انہوں نے تقسیم کا کچھ خیال کیا ہے یا ابن حجر نے، لیکن اس کے وجوہ علیحدہ ہے. شاطبی قرناطی نے اعتصام میں اس پر پورا کلام کیا ہے، اور مولانا شاہ اسماعیل نے تقویت الایمان کے علاوہ ایزاہ الحق السری فی احکام المیت الدریع، یہ اصل رد بدعت کی کتاب ہے. اس دن آپ سے ٹیسٹ لیا تھا کہ اس میں اول آ جاؤ تو پھر لے لو یہ کتاب، شان ورشا سے کہتے وَكِتَابُهُ اِزَاهُ الْحَقِّ السَّرِي اَنْفَوْ مِنْ كِتَابِ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ فیض الباری جلد اول صفحہ 170 171.
حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے بھی معارف القرآن میں بہترین بحث کی ہے اس جگہ بدعت وغیرہ کی. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ پس ہم نے دے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں اجر ان کا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان کے فاسق رہ گئے اجر سے محروم ہو گئے. ایمان والے وہی ہیں جو متبع سنت و بدعت سے بچے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر. کہتے اعلیٰ تقوی ایمان ہے کیونکہ وہ اساس الخیر ہے. یوتکم کفلین من رحمتی دے دے گا دوہرا حصہ رحمتوں کا. ویجعل لکم نورا اور بنا دے گا تمہارے لیے نور. وہیں گزرانے زندگی حسب الشرع بالتوفیق. ونورکم اور تمہارا نور. تمشون بھی جس کے ساتھ تم چلو گے. ہم بازاروں میں بھی چلتے ہیں, ہم جلسوں میں بھی جاتے ہیں, ہم درس بھی دیتے ہیں, ہم گھروں میں بھی رہتے ہیں, ہر جگہ نور ہی نور ہے الحمدللہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ جان لے اہل کتاب. کہتے ہیں یہ نفی بمانے اس بات کے بلاغتن ایسا جملہ آتا ہے تاکہ خوب جان لے اہل کتاب. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ انہیں کوئی قدرت نہیں ہے اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور بے شک فضل اللہ کی قدرت میں. یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ دیتا ہے جس کو چاہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل والے. وآخر دعوانا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمارا درس قبول فرمائے, آسان فرمائے, وقت موحود میں اللہ تعالیٰ نشست تفسیر تکمیل تک پہنچائے. پوری دنیا ہے کہ جو انسان اسے سنتے ہیں اللہ استفادے کی توفیق دے. اللہ ہمارے عقائد و اعمال میں دین پیدا فرمائے. اللہ مسلمانوں کی کمزوریاں دور فرمائے, فلسطینیوں کی پریشانیاں دور کرے, اسرائیل اور امریکہ کو تس نس فرمائے, اور فلسطینیوں کی آہ و بکا خون اور درد آہ اور سوز اللہ امریکہ اور اسرائیل پر ہلاکت کی شکل میں ڈالے. وزیرستان کے مسلمانوں کی بے گھر و بے دری بھی اللہ جلدی دور فرمائے اور ان کی محنتیں اور قربانیاں قبول فرمائے. پوری دنیا اسلام میں امن پیدا کرے, خاص کر اسلامی ملکوں میں اور پاکستان میں اور کراچی میں. صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، کل پہلے مسئلے سے متعلق چار وجوہ کا بیان تفصیل سے ہو گیا تھا. بینک میں جو آدمی شرکت کرتا ہے اس کی فکر تکلیف یہ ہے کہ بینک مظاہر ہے اور پیسہ جمع کرنے والا رب المال ہے، اور ان ارباب الاموال کا آپس میں تعلق شرکت اعلان کا. تو پہلی وجہ اس عقد کے فساد کی یہ بتائی گئی تھی کہ حنفیہ کے مذہب میں شرکت اعلان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بوقت کے عقد ہر شریک کا سرمایہ نقد ہو، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. قدیم شرکا کا سرمایہ عروج کی صورت میں ہوتا ہے. اس سلسلے میں سب سے اسہل مذہب وہ مالکیہ کا ہے. ان حضرات کے نزدیک شرکت بالعروج جائز ہے، لیکن اس کے جواز کے لیے ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ بوقت عقد عروج کی قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے. مثلاً کسی نے 10 لاکھ کا حصہ وہاں پر ڈالا ہے، 10 لاکھ روپے جمع کیے ہیں. اب کئی مہینوں کے بعد جب جدید شریک آیا تو یہ قدیم شریک جس نے 10 لاکھ روپے جمع کیے تھے اس کا حصہ اس کی قیمت لگائی گئی تو 12 لاکھ بنی. تو مالکیہ علیہ الرحمہ کے نزدیک اب اس کا سرمایہ کتنا ہوگا؟ 12 لاکھ. اور آئندہ اس کو جو نفع دیا جائے گا وہ 10 لاکھ کے تناسب سے دیا جائے گا یا 12 لاکھ کے تناسب سے؟ وہ شریعت اب یہ ہے کہ اس کا سرمایہ اس نئے شریک آنے کے بعد 10 لاکھ نہیں ہے، 12 لاکھ ہے، اور نفع بھی 12 لاکھ کے تناسب سے اس کو دیا جائے گا. اب اس کے سرمایہ کو 10 لاکھ سمجھنا اور یہ 2 لاکھ سرمایہ اس میں اضافہ نہ کرنا، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کے اس 2 لاکھ کے سرمایہ کو بینک کے مالک جو بنے ہوئے ہیں ان کا کھانا یا دوسرے جدید شرکا کو پلانا یہ حرام ہے؟ حلال ہے، حرام ہے. اس طرح 2 لاکھ جو زائد سرمایہ اس کا بن رہا ہے، آگے اس 2 لاکھ کے تناسب سے بھی اس کو نفع ملنا چاہیے. اس نفع کا حقدار بھی یہ شخص ہے. تو جب بینک والے اس کو 2 لاکھ سرمایہ نہیں دے رہے تو اس 2 لاکھ سرمایہ کے تناسب سے جو نفع آئے گا وہ بھی نہیں دے رہا. وہ بینک والے خود کھا رہے ہیں یا دوسروں کو کھلا رہے ہیں؟ تو یہ ایک کا حق دوسروں کو کھلانا، اسی کو عقل بالباطل کہتے ہیں. علامہ بن ارٹوں سے کتاب جو شائع ہوئی ہے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ یہ عقل بالباطل کا اڈا ہے، اس میں عقل حلال نہیں ہے. تو عروج کی قیمت نہیں لگائیں گے، تو جب عروج کی قیمت نہیں لگے گی تو جس کا سرمایہ بڑھنا چاہیے آپ نہیں بڑھا رہے، بلکہ وہ جو بڑھوتری ہے وہ آپ نے خود کھا رہے ہیں یا دوسروں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ شرم جائز نہیں ہے، حرام ہے. ایک کا حق دوسرے کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور میں نے پہلے دن ایک حدیث سنائی تھی، المسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. مگر ایسی شرط جو حلال کو حرام قرار دے یا حرام کو حلال قرار دے، تو ایسی شرط ناجائز ہے. تو بینکوں میں اگر پہلے سے شرط بھی لگائے کہ ہم تمہارا سرمایہ نہیں بڑھائیں گے، تو یہ شرط ایسی ہے کہ اس سے حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے. ایک کا حق ہے، دوسرے کے لیے کہنا حرام ہے اور وہاں انہوں نے حلال قرار دیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری وجہ فساد کی کیا بتائی تھی؟ کہ ہر ایک کا سرمایہ حاضر اور موجود ہونا چاہیے. اگر کسی کا سرمایہ حاضر اور موجود نہیں ہے تو پھر یہ شرکت فاسد ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اب جن کا سرمایہ حاضر ہے ان کے سرمایہ سے کاروبار ہو رہا ہے، جن کا غائب یا کسی کی ذمہ دین ہے اس کے وہ کاروبار میں شریک نہیں ہے. اسے کہ شرکت اموال میں ہر ایک کا مال آنا چاہیے، وہ تو چار پانچ سال کے لیے دوسرے کی ذمہ دین ہے، جب تک اس کا مال آیا نہیں ہے. اب جو کمائی ہوگی تو جن کا پیسہ حاضر اور موجود ہے یہ سارا نفع ان لوگوں کا ہے، جن کا ابھی پیسہ آیا نہیں ہے وہ نفع میں شریک نہیں ہے. لہذا ان لوگوں کے اموال سے جو کاروبار ہو اس کاروبار کے نفع میں سے ان کو بھی دینا، جن کا ابھی سرمایہ حاضر اور موجود نہیں ہے، یہ بھی ایک کا حق دوسرے کو کھلانا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. آج ان وجوہ پر تفریعات کر لیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حاضر اور موجود ہونا ضروری ہے. جس کا سرمایہ حاضر اور موجود نہیں ہے اس کی شرکت اس میں جائز نہیں ہے. اب جن کے سرمایہ سے کاروبار ہوا ہے نفع کے حقدار یہی لوگ ہیں، جن کا سرمایہ آیا نہیں ہے وہ نفع کے حقدار نہیں ہے. اب ان کو بھی نفع کا حقدار سمجھ کر کے ان اموال کا نفع ان کو بھی دینا، یہ دوسروں کا حق، ایک کا حق دوسروں کو کھلانا ہے اور یہ جائز نہیں، حرام ہے. تیسری وجہ استدانہ کی بتائی تھی کہ بینک میں استدانہ بھی ہوتا ہے. اب اگر ہم مان بھی لیں کہ جتنے بھی بینک کے اندر رقم جمع کرنے والے ہیں سب نے بینک کو استدانہ کی اجازت دی ہے، پھر بھی استدانہ میں شرکت وجوہ ہے، اس کے نفع اور نقصان کی تقسیم کا طریقہ الگ ہے اور جو مال مضاربت ہے اس کے نفع اور نقصان کا طریقہ الگ ہے. اب دونوں کو ملا کر کے اس کے اور ملا کر کے مضاربت کے نفع اور نقصان کے طریقے پر ڈالنا یہ خلاف شرع ہے. اگر کسی کلائنٹ سے، شریف سے، رب المال سے بینک نے کہا ہو کہ تجھے 60% نفع ملے گا، 40% ہم لیں گے، یا بینک نے یہ کہا کہ 60% نفع ہمارا ہوگا 40% آپ کا ہوگا، رب المال کو کہا، تو مضاربت کے مال میں تو یہ تناسب ٹھیک ہے، لیکن استدانہ میں جب زمان 50-50% ہے تو نفع بھی کیا ہونا چاہیے؟ 50-50%. اب بینک والوں نے خلط ملتے کاروبار کیا اور شرع نفع جو پہلے سے طے کر چکے ہیں اسی کے مطابق دے رہے ہیں، 60% رب المال کو دیا، 40% خود لے لیا، جبکہ استدانہ کے اموال کا نفع 50% رب المال کو دینا چاہیے، 50% بینک کو لینا چاہیے. تو یہاں پر 50% کے بجائے 40% دے رہا ہے تو 10% نفع بینک کے پاس اس کا رہ گیا. اب یہ بینک والے خود کھا رہے ہیں یا دوسروں پہ تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ ایک کا حق دوسروں کو کھلایا جا رہا ہے، اسی کو عقل بالباطل کہتے ہیں، جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا، یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اسی کو بنا ٹرمو نے لکھا ہے کہ عقل بالباطل ہے، اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے، معلومات کر لیجیے. یہ تین باتیں اور چوتھی بات وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے قرض, اس کی بھی تفصیل گزر چکی تھی. آج ایک جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک بات ہو چکی تھی کہ کاروبار جو رقم و رقوم جمع ہو گئی, اب کاروبار بینک کیا کرتا ہے, وہ جائز ہے یا نہیں, اس کی حیثیت کیا ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ کاروبار کو چار طریقوں سے دیکھنا ہے. نمبر ایک, جن اشیاء کا کاروبار کرتا ہے وہ جائز بھی ہے یا نہیں. نمبر دو, سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں. نمبر تین, روزمرہ کے معاملات شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اور نمبر چار, نفع نقصان کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بینکوں میں نفع نقصان کی تقسیم کا جو طریقہ ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, وہاں اوسط نکالی جاتی ہے اور اوسط کے مطابق نفع تقسیم کیا جاتا ہے. آپ سب نے جو دور عزیز کر چکے ہیں, فاقہ امتحان دے چکے ہیں, صحیح بخاری میں نمبر کچھ ہے, صحیح مسلم میں کچھ ہے, جامع ترمذی میں کچھ ہے, مختلف کتابوں میں کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. جب اوسط نکالیں گے تو جس کتاب میں نمبر زیادہ ہوں گے وہ نمبر کیا ہو جائیں گے, کم, اور جس میں بالکل کم ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے. اسی کا نام اوسط ہے. آپ کی تجارت ہے علیحدہ, دکانداری ہے, ہر دکاندار سے آپ جا کر کے پوچھئے کہ روزانہ آپ کی آمد ایک جیسی ہے. خود بینک والے میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے ہاں بھی روزانہ کاروبار ایک جیسا نہیں, کبھی مرابخے کا ایک فارم آتا ہے, کبھی دو آتے ہیں, کبھی بیس بھی آ جاتے ہیں. محلے کا ایک دکاندار ہو, اس سے جا کر پوچھئے کہ روزانہ کی آمدنی آپ کی ایک جیسی ہے, کبھی محلے میں کسی کے مہمان آئے تو اس دن بکری زیادہ ہو گئی, نفع زیادہ آئے, کبھی کسی کے کوئی مہمان نہیں آئے, سامان کم بکا, بلکہ اس محلے کے کچھ لوگ بھی دوسری جگہ مہمان بن کے چلے گئے, چھوٹے بچے بھی ساتھ گئے, تو ٹرافی معافی بھی کس نے نہیں خریدی. تو ہر دن کی کمائی میں فرق ہوتا ہے, لیکن دکان ایک ہے, مہینے کے آخر میں پوری کمائی اس نے جمع کر دی کہ مثلا ہم نے کل 30,000 روپے کمائے ہیں, اور پھر اوسط نکالا کہ گویا ہم نے روزانہ 1,000 کمائے. یہاں اس اوسط کا کسی اور پر اثر نہیں پڑ رہا ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ ایسا دن بھی گزرا ہے جس میں میں نے 100 روپے کمائے, ایسا دن بھی گزرا ہے جس میں میں نے 200 کمائے ہیں, ایسا دن بھی گزرا ہے جس میں میں نے 3,000 روپے کمائے ہیں, ایسا دن بھی گزرا ہے جس میں میں نے کچھ بھی نہیں کمایا. لیکن یہ اوسط نکالا ہے, ایک شخص ہے, اس کا تعلق اسی سے ہے, اس میں اس کا اپنا حق ہے, دوسرے سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر 4-5 دکاندار ہو اور وہ کہیں کہ آپس میں اوسط نکالیں گے اور اوسط کے مطابق نفع تقسیم کریں گے, تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. 3-4 لڑکے وفاق میں امتحان دے, اس میں کچھ 2-3 قابل ہیں, 2-3 کمزور ہیں, اور آپس میں مشورہ کیا کہ پھر اوسط نکال کر ہمارے 5-6 لڑکوں کے نمبر جمع کر کے اوسط نکالا جائے, تو جو لڑکے قابل ہوں گے وہ اس اوسط نکالنے کے لیے تیار ہوں گے. اس نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے, تمہارے ساتھ مل کر کے اوسط نکالیں گے تو ہمارے نمبر 40-50 تک آ جائیں گے. تو یہاں پر اموال میں جب ہزاروں لوگ شریک ہیں, اب اگر اوسط نکالیں گے تو ایک دن ایک کا نفع دوسرے کے پاس جائے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ درفال خان سے ایک ساتھی کا فون آیا کہ میں نے ایک سے رقم لی, 2-3 مہینے کے بعد دوسرے سے لے, پھر 2-3 تیسرے سے لے, پھر 2-3 کے بعد چوتھے سے لے. سال گزرنے کے بعد اب مجھے معلوم ہے کہ ہر مہینے کا نفع ایک جیسا نہیں ہے. اب اگر میں اوسط نکالوں گا اور یہ نفع مہینے پہ تقسیم کروں گا تو باس کا نفع باس کے پاس جائے گا. تو ایسا طریقہ بتا دیا جائے کہ ہر ایک کو اپنا نفع مل جائے. میں نے کہا یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اوسط جب اموال میں نکالیں گے تو ایک کا حق دوسرے کے پاس ضرور جائے گا, اور اس کو عقل بالباطل کہتے ہیں. اسلام نے حقیقی نفع کا حکم دیا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہی اس کو دو, یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ ملا کر کے دو. ہمارے دوست تھے دیوبند میں بھی, اول نمبر آئے تھے, بڑے قابل عالم تھے, مولانا یونس پٹیل صاحب, ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے, یہاں خانقاہ میں تشریف لاتے تھے. فرمایا میں نے بینک والوں سے کہا کہ جس نے 24-25 تاریخ کو رقم جمع کی اور ان کے رقم آنے کے بعد بینک نے 4-5 دن میں کوئی کاروبار بھی نہیں کیا کہ کوئی چیز خریدے پھر آگے بیچے, اس لیے کہ بینک کی خریداری میں بیچنے میں بھی 15 دن, ہفتہ, مہینہ, کبھی 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں. تو آپ اس کو مہینے کے بعد نفع کہاں سے دیتے ہو؟ یہ نفع کیوں دیتے ہو؟ اس میں تو کاروبار ہی نہیں ہوا. اب اوسط نکالا جاتا ہے تو اوسط نکالنے میں اب اس کے پیسے, اس جو یہ جو اس نے 25 تاریخ کو پیسے جمع کیے ہیں, اس کی رقم نے 1 روپے بھی نہیں کمائے. پچھلی تاریخوں میں دوسروں کے پیسوں نے جو کمایا ہے اوسط نکال کر کے اس کا بھی حصہ آ گیا, حالانکہ اس کے پیسوں نے 1 روپے بھی نہیں کمایا, بلکہ جب سے اس کے پیسے آئے ہیں تو بینک نے کوئی کاروبار نہیں کیا, کوئی 1 روپے بھی نہیں کمایا. تو یہ اوسط کے ذریعے سے ایک کا حق دوسرے کو کھلایا جا رہا ہے, اور اس کو عقل بالباطل کہتے ہیں, اور یہ خلاف شرع ہے. اس کو بن اولٹون نے لکھا ہے کہ عقل بالباطل کی صورتیں ساری. آج دوسری بات کاروبار کے سلسلے میں کہ روزمرہ کے معاملات بھی خلاف شرع ہیں. میں نے کل بتایا تھا کہ استدانہ کی ایک دلیل یہ ہے کہ بینک جتنا کاروبار کرتا ہے, خریداری کرتا ہے, وہ محدود ذمہ داری کے تصور کے تحت کرتا ہے. خود حضرت شیخ حضرت مفتی قطب اسماعیل سے زیادہ قاسم نے لکھا ہے کہ یہ محدود ذمہ داری کی جو شرط ہے, یہ بینک اور بینک کو جو سامان بیچتا ہے وہ دائنین ہے, بینک کو ادھار سامان بیچتا ہے, تو یہ دائنین اور بینک کے درمیان یہ شرط ہوتی ہے. گویا کہ بینک مشتری ہے اور یہ دائنین بائیں ہیں, بائعین ہیں, تو یہ بائیں اور مشتری کے درمیان شرط ہوتی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا شرکت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ شرکت پر تو اثر نہیں پڑ رہا, لیکن مشتری اور بائیں کے درمیان جب یہ محدود ذمہ داری کی شرط آ گئی, اور تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس میں عاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہو, ایسی شرط مفسد عقد ہے. تو یہ محدود ذمہ داری کی شرط یہ مقتضی عقد کے خلاف ہو. عقد کا تقاضا یہ ہے کہ مشتری نے بائیں سے جو سامان خریدا ہے پورے ثمن کا یہ ضامن ہے, اپنے وقت پر ادا کرے گا. بائیں سے یہ کہنا کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر میں اتنا ثمن تو ادا کرنے کا پابند ہوں گا, اس سے زیادہ ثمن ادا نہیں کروں گا, یہ شرط لگانا, اس میں مشتری کا فائدہ ہے بائیں کا نقصان ہے, اور یہ مقتضی عقد کے خلاف ہے. عقد بیع کا تقاضا یہ ہے کہ مبیع جس قیمت میں, جس ثمن میں بک جائیں, پورا کا پورا ثمن ادا کرنا کس کے ذمے ہے؟ مشتری کی ذمے کہ وہ ادا کرے. تو یہ مقتضی عقد کے خلاف بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں مشتری کا فائدہ بھی ہے. تو جب یہ شرط فاسد ہو گئی تو یہ بیع کیا ہو گئی؟ بیع فاسد. بے فاسد کا حکم سنیے. بے فاسد میں دو گناہ ہیں. کتنے گناہ ہیں؟ دو. ایک تو یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بے بیوع فاسدہ ہو یا اجارات فاسدہ ہو, یہ سود کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ اس میں حوالہ لکھا ہے. بیوع فاسدہ ہو یہ کس کے حکم میں ہے؟ یہ علامہ خطفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فصل ولو حکمن فدخل ربا نسیہ والبیوع الفاسدہ فکلها من الربا. فکلها, یہ بیوع فاسدہ یہ سب کے سب ربا میں. کئی کتابوں میں شامی آوے کئی جگہ لکھا ہے کہ بیوع فاسدہ یہ کس کے حکم میں ہے؟ ربا اور سود کے حکم. تو ایک تو اس میں سود کا گناہ ہے, دوسری بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ بے فاسد کے ذریعے سے جو مبی حاصل ہو جائے اس مبی کو آگے اگر نفع پر کوئی بیچے گا تو وہ نفع حرام ہے. مشتری کے پاس سامان آیا, بائے کے پاس سمن گیا. بے فاسد میں سامان تو ویسے متعین ہو جاتا ہے, لیکن سامان متعین ہو گیا اور سمن متعین نہیں ہے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ بائے نے اگر سمن میں تصرف کیا, آگے کاروبار کیا, تو اس کا نفع حلال ہے. لیکن مشتری نے مبی اور سامان میں تصرف کر کے آگے نفع پر بیچا, تو اس کے عوض میں جو نفع آئے گا وہ سارا کا سارا نفع کیا ہے؟ حرام. ہدایہ میں امام مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ومن اشترى جارية بيعًا فاسدا, کسی نے باندھی خریدی بے فاسد کے ساتھ, وتقابضها, اور قبضہ بھی کیا, فباعها, پھر باندھی کو آگے بیچا, وربح فیہا, اور اس نے اس بیچنے میں نفع بھی حاصل کیا. مثلا 1000 میں خریدا اور آگے 1500 میں بیچا تو کتنا نفع آیا؟ 500. تصدق بالربح, یہ جو نفع آیا ہے یہ اس کے لیے خود کانا حلال نہیں ہے, یہ آگے جا کر مسکین پر اس کا تصدق کرے گا. وَيَتِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِي الثَّمَنِ, البتہ جو بائیں ہے اس نے سمن میں تصرف کر کے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ حلال طیب ہے. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجَارِيَةَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ, فرمایا فرق یہ ہے کہ بائیں ان چیزوں میں ہے جو متعین ہو جاتی ہے. جاریہ وہ سامان ہے, چیز ہے, وہ متعین ہو گئی. فَيَتَعَلَّقُ الْأَخْذُ بِهَا, لہذا عقد کا تعلق اسے عین کے ساتھ ہوگا. فَيَتَمَكَّنُ الْخُبْثُ فِي الرِّبْ, لہذا خُبْث ربا کے اندر ثابت ہو گیا. وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ لَا تَتَعَيَّنَانِ, اور یہ دراہم اور دنانیر یہ متعین نہیں ہوتے. فِي الْعُقُودِ, عقود میں, فلم يتعلق العقد الثاني بعينها, لہذا دوسرا عقد اس کے عین کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ اس کے ذمے کے ساتھ متعلق ہے. فلم يتمكن الخبث, لہذا اس میں خبث ثابت نہیں ہوا. فلا يجب التصدق, لہذا اس پر تصدق ثابت نہیں ہے. وهذا في الخبث الذي سببه فساد المل, اور یہ خبث وہ خبث ہے جس کا سبب فساد مل ہے. بے فاسد کے ذریعے سے فساد مل کے اور بے باطل میں عدم مل کے, وہاں مل کے نہیں آتے. تو بے فاسد کے ذریعے سے جو مبی حاصل ہو جائے اس مبی کو آگے نفع سے کسی نے بیچا تو وہ نفع کیا ہے؟ وہ حرام ہے, اس میں خبث ہے, اس پر اس کا تصدق واجب ہے. اب میں جس نے سامان خریدتے ہیں جتنی بیو وہ کرتا ہے وہ سب کے سب محدود ذمہ داری کے شرط کے ساتھ کرتا ہے. تو سارے بیوع کیا ہو گئی؟ فاسد. اب وہ جو بے فاسد کے ساتھ سامان آیا اس کو آگے نفع پر بیچتا ہے اور پھر وہ نفع لے کر کے جتنے شرکا ہیں ارباب الاموال ہیں ان میں تقسیم کرتا ہے. جب یہ نفع حرام ہے تو شرکا میں جو تقسیم کیا وہ حلال تقسیم کیا حرام تقسیم کیا؟ حرام تقسیم. اسی کو ہمارے اکابر مفتیان کرام نے کہا کہ یہ عقل بالباطل کا اڈا ہے. اس میں ساری صورتیں عقل بالباطل کی ہے. جو لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں سب کو حرام کھلائے جا رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں شروط فاسدہ ایسی شرائط جس کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے. یہ سارے ان کے معاملات اور خریدنے کی صورتیں وہی ہیں. اور جب آپ کی بے فاسد ہو گئی اب وہ مبی جو آپ کے پاس سامان آیا اب بینک اس کو آگے ادھار نفع پر بیچتا ہے. پھر وہ نفع اپنے شرکاء میں تقسیم ہوگا. تو جب نفع حرام ہو گیا اور بینک پر واجب ہے کہ مساکین میں تقسیم کرے. آپ حضرات میں ہم اور آپ لوگوں میں تقسیم کرے جنہوں نے وہاں پیسہ جمع کیا اس کے لیے جائز ہے نہیں کہ اس کو دے. یہ اگر سارے تقسیم کر لیں تو یہ مدارس والوں کو پھر بھی کوئی سفیر کسی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ یہ لکتا کے حکم ہو جاتے ہیں. کس کے؟ اور لکتا کا مستحق کون ہے؟ وہ مسکین ہے. کہ مسکین کے حوالے کرو مسکین کے حوالے کرے تو یہ ہے اس کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ حرام کھلایا جائے ولاؤ ٹاؤن لکھے نا کہتے ہیں کہ ہم نے خنزیر سے سود تو خنزیر ہے تو کسی کو خنزیر سے ہٹا کر کے کتے پہ ڈالو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. اور جو لوگ بکری کا گوشت کھا رہا ہو اس کو بکرے سے ہٹا کر کے کتے پہ ڈالے وہ علماء جو بینکوں سے دور کبھی کسی سودی بینک میں اس نے پیسے جمع نہیں کروا کوئی سود نہیں لے کوئی نفع نہیں لے وہ لوگ بھی اس میں چلے جائیں. وہ تبلیغی احباب جو ان بینکوں سے دور تھے وہ بھی اس میں گئے تھے کہ حلال ہے. جنہوں نے کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا حلال بکرے کا گوشت کھانے والے تھے وہ بھی اس میں لگ گئے. اور کتنے علماء ہیں انہوں نے بھی پیسے جمع کروائے اور وہ جو وہاں سے لے رہے حالانکہ اس عالم نے کبھی سود نہیں لیا کبھی سودی سوچ نہیں بولا تو وہ بھی اس میں لگ گئے. تو کتا کھانا یہ بھی تو حرام ہے. متبادل ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کی حرمت نہیں ہے. بس میں آ رہے نہیں آ رہے. اس لیے وجوہ یہ فساد کی وجوہ ایسی ہے اور جو کاروبار کے اندر جو کلام ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا سارا نفع حرام ہو جاتا ہے. اب جتنے شرکا کو یہ نفع کے نام سے دے رہے وہ سب کو حرام کھلا رہے. تو حرام کے لیے پیسے جمع کرنا کہاں جائے گا؟ اس لیے یہ اکابر مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ بینکوں میں شرکت کرنا اسلامی نامی بینکوں میں شرکت کرنا جائز نہیں. اور اس شرکت کے نتیجے میں جو نفع کے نام سے ملتا ہے وہ حرام ہے وہ حلال نہیں ہے. بس تو یہ کاروبار کے سلسلے میں ایک تو ہم نے اس کو دیکھا کہ نفع کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے. تو جو نفع کی تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ بھی خلاف شرع ہے. اگر ہم یہ مان لیتے کہ نفع حلال ہے تو تقسیم کار غلط ہے. اس میں ایک کا نفع دوسرے کو دیا جا رہا ہے پھر بھی حرام ہے. اور اگر اس کو ہم دیکھیں کہ محدود ذمہ داری کی شرط لگا کر اور یہ مفسد عقد ہے اور بے فاسد کے ذریعے سے مبی جو قبضے میں آ جائے ملک میں آ جائے اس کا اصل حکم تو یہ ہے کہ اس بے کو فسخ کر لو واپس کرو رد کرنا واجب ہے. لیکن اگر رد نہ کیا آگے بیچا تو نفع سے جو بیچا ہے وہ نفع حرام ہے. اب یہی حرام نفع یہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے اندر یہ تقسیم کیا جاتا ہے اور سب کو حرام سے لایا جا رہا ہے. یہ بسنگ نہ دے اجارہ کے سلسلے میں بھی ایک بات, یہ کاروبار کے سلسلے جو ایک اجارہ ہے, اجارے کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اجارے میں ماخوذ علیہ منفعت ہوتی ہے, خواہ وہ منفعت مکان کی ہے, خواہ وہ گاڑی کی ہے, خواہ وہ مشینری کی ہے, تو اصل ماخوذ علیہ منفعت. تو منفعت کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے, گویا کہ منفعت مبی ہے اور جو کرایہ کے نام سے دیا جاتا ہے وہ ثمن ہے. اب جن پرزوں کی منفعت کا کرایہ لیا جاتا ہے, اگر ان پرزوں میں خرابی آ جائے, منفعت دینا چھوڑ دے, تو مجر جو مالک ہے اجارہ پر دینے والا ہے اس کے ذمے ہے کہ اس کو قابل منفعت بنائے. آپ نے مکان ایک سال کے لیے کرایہ پر لے لیا, اب زلزلہ آیا, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے آسمانی آفات سے, اور مکان گر گیا ایک مہینے کے بعد. اب جو باقی 11 مہینے ہیں, 11 مہینوں کا کرایہ آپ کے ذمے ہے یا نہیں؟ تو قانون یہ ہے کہ جو مالک مکان ہے, جب تک وہ مکان بنا کر قابل سکنا نہ بنائے اس وقت تک اس کے ذمے کرایہ نہیں, کرایہ اس وقت ذمے میں نہیں. کتابوں میں ایک مثال دی ہے, کسی نے چکی جو پانی کے ذریعے سے پہلے چلتی تھی وہ کرایہ پر دے دیا, پانی بند ہو گیا چکی رک گئی. اب لکھا ہے کہ وہ کمرہ جو چکی کے بغیر بھی قابل انتفاع ہے, وہاں پر وہ رات کو ٹھہرتا ہے, سامان رکھتا ہے, تو اس کمرے کے حصے میں جو کرایہ آتا ہے وہ کرایہ تو اس کے ذمہ لازم ہے, لیکن چکی کے حصے میں جو کرایہ آتا ہے وہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے. جب تک چکی کو قابل منفعت نہ بنائے یہ موجر کے ذمہ ہے. یہاں مثال دیں کہ پہلے یہ آئس پل کے آگے پہلے سے بلڈنگ میں ان کا برانچ تھا بہت بڑا, تو اس میں ہم گئے تھے تو احمد صدیقی صاحب وہاں اس کے ذمہ دار سے بڑے تھے, تو ہمارے اس سے نشست ہوئی طویل. تو میں نے کہا کہ آپ جو گاڑی کرایہ پر دیتے ہیں تو صرف اس کی باڈی دیتے ہو یا انجن اور اس کی اچھی کیفیت اور جو پلگ ہے, تار ہے, بیٹری ہے, ٹائر ہے, رنگ روغن ہے, چیز ہے, یہ تمام چیزیں؟ وہ کہے تمام چیزیں. میں نے کہا تمام چیزیں نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں نکال کر کے ٹائر وغیرہ کہیں اس کو باڈی کو رکھ لو تو کون کرایے پر لے جائے گا؟ کوئی بھی نہیں لے جائے گا. میں نے کہا جب ان تمام پرزوں کے تم لوگ کرایہ لے رہے ہو تو قانون تو یہ ہے شریعت کا کہ جس پرزے کا کرایہ لے رہے ہو اگر وہ مستاجر کے تعدی کے بغیر ضائع ہو جائے, اس میں نقصان ہو جائے, تو مجر کے ذمے ہے اس کو دوبارہ قابل منفذ بنانا. تم نے مستاجر کے ذمے کیسے لگائے؟ یہ تو جائز نہیں ہے. اب یہ ٹائر خود ڈال رہے ہیں, کرایہ بینک لے رہے ہیں, تو یہ کرایہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام. بیٹری خراب ہو گئی, بیٹری آپ نے ڈالی, کرایہ پھر بھی لے رہے ہیں. ٹائر آپ نے ڈال دیے, کرایہ وہ لے رہے ہیں. رنگ رو خراب ہو گیا, آپ نے رنگ رو کیا, کرایہ وہ لے رہے ہیں. حالانکہ وہ کرایہ کے مستحق نہیں ہے. تو یہ کرایہ سارا کیا ہوگا؟ حرام. جو پرزے قابل جو پرزے منفعت دے رہے ہیں ان کا کرایہ تو حلال ہوگا، لیکن جو پرزے منفعت نہیں دے رہے، قابل منفعت نہیں رہے، وہ منفعت کے قابل نہیں بلکہ انہوں نے خود بنائے مستاجر نے، تو ان کا کرایہ بینک کے لینا جائز نہیں ہے، تو یہ بھی حرام. اور بات کتابوں میں تو عجیب بات لکھی حضرات صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا ذہن کتنا گہرا ذہن، عمیق ذہن ان کا. فرمایا اگر موجر نے مستاجر پر شرط لگائی کہ مرمت کا خرچہ تمہارے ذمہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجرت دو چیزوں کو بنا رہا ہے، جو ماہانہ 10,000 آپ دے رہے ہیں ایک اجرت یہ ہے، اور دوسرا حصہ اجرت کا مرمت ہے کہ جب گاڑی خراب ہو جائے تو اس پر جو پیسے خرچ ہوں گے وہ بھی آپ خرچ کریں گے، تو یہ بھی اجرت کا حصہ ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو مرمت کی اجرت ہے وہ معلوم نہیں ہے، گاڑی کی کون سا پرزا خراب ہوگا اس پر کتنا خرچہ ہوگا، مرمت پر پیسہ کتنا خرچ ہوگا وہ مجہول ہے. جب اجرت کا ایک حصہ مجہول ہو گیا تو پوری اجرت کیا ہو گئی؟ مجہول. اور آپ لوگ علماء جانتے ہیں کہ اجارہ میں اجرت کیا ہونا چاہیے؟ معلوم. اگر اجرت مجہول ہے تو اجارہ کیا ہے؟ فاسدہ ہے، اور اجارہ فاسدہ بحکم سود، بحکم سود. اور آگے پھر اجر مثل ملتا ہے، اور اس سے زیادہ جو لیتے پھر وہ جائز نہیں ہوتا، سارا مسئلہ بدل جاتا ہے. یہ بس سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ گاڑی کرائے پر دے کر اس پر یہ شرط لگانا کہ مرمت تمہارے ذمہ ہے، صرف یہ ہے اگر ایکسیڈنٹ میں پوری گاڑی پچک گئی اور دباؤ برباد ہو گئی پھر ہم دیں گے، اور وہ بھی وہ نہیں دیتے، وہ بھی تکافل والوں سے لیتے. کہاں سے لیتے ہیں؟ تکافل والے وہ دیں گے، ان کے ذمہ وہ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ چند وجوہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے جن کے نتیجے میں جو کچھ بینک کے شرکا کو مل رہا ہے وہ حرام حلال نہیں. باقی جو فتویٰ ہے آپ اس کو بھی دیکھیں، اور اللہ تعالی علم ذوق عطا فرمائے. یہاں سے جو الحسن کا خصوصی نمبر شائع ہوا ہے اس میں بہت مفید باتیں ہیں، وہ نمبر تھوڑا بہت دین پر پیسے بھی خرچ کرنا چاہیے وہ خرید لیں اور مکمل پڑھ لیں، پھر جہاں آپ کو اشکال ہے وہاں پر نشان لگائیے، اور نشان لگا کر کے حضرت سے پوچھ لیجئے یا ہمارے پاس تشریف لا کر کے ہم سے پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو سمجھ میں آ جائے گی. یہاں تو اتنا وقت نہیں ہے، ہم نے اپنی جگہ پر جو ابھی دورہ پڑھایا تو 9 سے 12 بجے تک درس ہوتا، 12 سے 1 بجے تک 1 گھنٹہ، پھر اس میں کسی کو کوئی اشکال ہو وہ بات کرنے کا موقع دیا جاتا. اس مختصر وقت میں ہم لمبا چوڑا کام نہیں کر سکتے، تو بینک کے متعلق جو باتیں ہو چکی ہیں اتنی باتیں آپ لوگ قابو کر لیجیے. آگے تکافل، کل کسی نے پوچھا بھی تھا، تو تکافل کے سلسلے میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں حرض کر لوں. وہ کتاب تکافل والے ان کے لیے لے کر آئے، مولانا سمت اللہ صاحب نے تکافل پہ کتاب لکھی ہے. یہ یاد رکھیے کہ جن حضرات نے بینک کو جائز قرار دے کر جاری کیا ہے تکافل ان کی ضرورت ہے، تکافل کے بغیر ایک دن بھی بینک نہیں چلے گا، ایک دن بھی نہیں چلتا، اس لیے تکافل ان کی مجبوری ہے. اب اس کو شرعی جامہ جو پہنایا گیا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے؟ حضرت مفتی عصمت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں اصل جو اس کی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ رقوم کو وقف کریں، اس کو کہتے ہیں وقف نقود، نقود کا وقف. پھر انہوں نے جو حوض بنایا ہے، وقف فنڈ بنا دیا ہے، اس وقف فنڈ کو ہم شخصی قانونی بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ شخصی قانونی. پھر دوسرے لوگ جو رقم دیتے ہیں پالیسی کے عوض میں، تو گویا کہ وہ اس وقف پھول، اس وقف حوض، اس کو چندہ دے رہے ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ یہ چندہ دینے والے کی ملک سے نکل جائے اور کسی دوسرے کے ملک میں چلا جائے. اس لیے ہمیں اس وقف فنڈ کو شخص قانونی بنانا ضروری ہے کہ وہ مالک بھی بناتا ہو، مملک بھی ہو، مالک بھی، مملک بھی مالک دوسرے کو بنا سکتا ہو اور مالک بھی بنتا ہو، کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہو، کسی سے کوئی چیز لے بھی سکتا ہو. تو وہ شخص قانونی ہے. تو جو چندہ دینے والا وقف حوض کو چندہ دیتا ہے تو اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور وقف فنڈ جو شخص قانونی ہے اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اب اگر کوئی ایسی وجہ ہم پیش کریں جس سے یہ وقف ہی درست نہ ہو، وقف حوض ہی غلط ہے، وہ ہے ہی نہیں، وقف فنڈ ہی نہیں ہے، تو شخص قانونی اڑ گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ شخص قانونی کی جو اصطلاح ہے اور اس کی جو حیثیت ہے شرعن میں اس کا تصور ہے، یعنی یہ مستقل موضوع ہے. لیکن ابھی ہم نے مان لیا کہ شخص قانونی کا وجود ہے، اس کا تصور ہے. ماننے کے باوجود بھی اب اگر یہ وقف فنڈ ہی نہ رہے تو شخص قانونی رہے گا؟ نہیں رہے. ہم نے وقف کو دیکھا، آپ یقین جانیے کہ بہت کوشش کی، دو ڈھائی مہینے اس پر محنت کی، وہاں جتنے بھی متخصصین تھے وہ بھی لگ رہے، ہم بھی ساتھ لگے رہے، مختلف پہلوؤں سے دیکھتے رہے. تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے، حضرات فقہ کرام ہم نے جو دیکھا ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک بات بلکہ دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اغنیا کے لیے وقف کیا، کس کے لیے؟ اغنیا، مالداروں کے لیے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اغنیا کے لیے وقف جائز نہیں ہے. اگر موقوف علیہ ہم کس کو بنایا؟ اغنیا کو بنایا ہے، تو اغنیا کو موقوف علیہم بنا کر ان کے لیے وقف کرنا جائز نہیں. قال اللہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی لو وقف علی الاغنیاء وحدہم لم یجوز لانہ لیس بقربا. اگر کسی نے اغنیا پر وقف کیا تو یہ وقف ہی جائز نہیں. آپ لوگ بتائیے کہ تکافل کی جو پالیسیاں ہیں وہ پالیسی غنی اور مالدار کے بغیر کوئی غریب آدمی خرید سکتا ہے؟ وہ تو بھائی لاکھوں کی پالیسی ہے، پانچ لاکھ کی، دس لاکھ کی، پندرہ لاکھ کی، بیس لاکھ کی. تو تکافل کی جتنی پالیسیاں ہیں جو ممبر شپ اختیار کرے گا وہ کوئی نہ کوئی پالیسی لے گا، اور وہ پالیسی لاکھوں میں ہے. تو وہ پالیسی صرف غنی آدمی تو لے سکتا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو پالیسی لینے والا ہے ہمارا موقوف علیہ وہی ہے، جو ہم سے پالیسی لے گا اسی پر وقف اپنا غلہ اور نفع خرچ کرے گا. تو پالیسی لینے والے یہ موقوف علیہ ہم ہے، اور یہ پالیسی لینے والے اغنیا ہیں یا فقراء ہیں؟ سب جانے. تو اغنیا پر اگر وقف کیا جائے تو یہ وقف درست نہیں ہے. اور اگر اغنیا اور فقراء دونوں پر وقف ہو، موقوف علیہم اغنیا بھی ہو اور فقراء بھی ہو، دونوں پر ہو، تو اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر دونوں برابر ہیں، اغنیا بھی غیر محدود، فقراء بھی غیر محدود، اور لفظ ایسا استعمال کیا گیا ہے جو حقیقتاً اور عرفاً دونوں کو شامل ہے. جیسے وقف حوض کو چندہ دینے والا متصدق. اب متصدق غنی بھی ہو سکتا ہے, متصدق فقیر بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ یہاں متصدق فقیر مشکل, لیکن ہم نے مان لیا کہ اغنیاء فقراء دونوں ہیں. تو اگر دونوں کی تعداد غیر مقصور ہے, یعنی ان کا یہ مخون محدود 100 50 یہ نہیں ہے جتنے بھی آئے, تو ایسی صورت میں کتابوں میں صراحتاً لکھا ہے کہ یہ وقت بھی صحیح نہیں ہے, یہ وقت بھی صحیح نہیں ہے. تیسری صورت, اغنیاء اور فقراء دونوں موقوف علیہم ہیں, اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ حقیقتاً دونوں کو شامل ہے, لیکن عرفاً فقراء کے ساتھ خاص ہے. جیسا کسی نے کہا کہ یہ وقف یتیموں کے لیے ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو, اس کا انتقال ہو چکا ہو. اب یہ یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے, یتیم فقیر بھی ہو سکتا ہے. والد کے انتقال کے بعد اگر میراث میں اس کے پاس نصاب کی بقدر مال مل رہا ہے تو یہ مالدار ہے, غنی ہے. اگر اس سے کم ہے تو پھر یہ مسکین ہے, فقیر ہے. تو یہ حقیقتاً یتیم کا جو لفظ ہے یہ غنی اور فقیر دونوں کو شامل ہے, لیکن عرفاً عام طور پر جو لوگ کہ یتیموں کے لیے پیسہ دو, یتیموں پہ خرچ کرو, تو عام عرف میں یتیم کا لفظ مسکین یتیم کے لیے استعمال ہوتا ہے, فقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس صورت میں یہ وقف صرف فقراء کے لیے ہوگا, اغنیاء کے لیے نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر کہیں موقوف علیہما ایسے ہو کہ جس لفظ کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے وہ وصف کلی پر ڈال ہے اور اس کے افراد 50 60 100 متعین ہیں, تو اس صورت میں پھر یہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے. وقف نہیں بلکہ کیا ہے؟ وصیت ہے. البتہ فقراء پر جب وقف کیا جائے اس پر ہر صورت میں, یہ چوتھی صورت پر میں آ گیا, اگر موقوف علیہم صرف فقراء ہے, صرف فقراء ہے, تو پھر یہ وقف صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آ جائیے تکافل میں. اولاً تو موقوف علیہم سب کے سب اغنیاء ہوتے ہیں, جس کا میں نے آپ کو عبارت سنائی تھی وقف صحیح نہیں ہے. اور اگر ہم مان لیں کہ وقف حوض کو چندہ دینے والے متصدقین یہ اغنیاء فقراء دونوں ہیں, تو بھی اغنیاء فقراء سے زیادہ ہیں, کم نہیں ہے. اور اس صورت میں بھی فرمایا کہ یہاں پر بھی یہ قربت نہیں ہے, اس لیے یہ بھی صحیح وقف صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تکافل میں تو وقف ہی صحیح نہیں ہے. جب وقف صحیح نہیں ہے تو وقف فنڈ نہیں آیا, جب وقف فنڈ نہیں آیا تو شخص قانونی کہاں گیا؟ جب شخص قانونی ختم ہو گیا, اب جنہوں نے چندہ دیا ہے وہ چندہ ان کے مل سے نکلا نہیں ہے, اس لیے کہ خود لکھا ہے کہ کسی کے مل سے چندہ نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی اور کے ملک میں چلا جائے. لہذا آج تک تکافل کو جتنے لوگوں نے چندہ دیا ہے, ان تکافل والوں پر لازم ہے کہ سب کو واپس کرے. واپس نہیں کرے گا کھائیں گے تو حرام کر دیں, دوسروں کو حق کر دیں. یہ بس سمجھ میں آتے ہیں؟ میں تھوڑا سی سناؤں. یہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے مبسوط میں قاعدہ بیان کیا ہے, والحاصل انه متى ذكر مسرخ, مسرخ اور موقوف علیہ اس کو ذکر کیا لیکن ایسے الفاظ سے, فی تنصیص علی الفقر والحاجہ, جس میں فقر اور حاجت کی تصریح ہو کہ یہ وقف فقراء کے لیے ہے, یہ مساکین کے لیے ہے, حاجت مندوں کے لیے ہے, تو یہ وقف کیا ہے؟ صحیح. فرمایا کہ فہو صحیح، تو یہ وقف صحیح ہے. سوا ان کان یقصون او لا یقصون، برابر ہے کہ یہ فقرا محدود ہو یا غیر محدود. آگے لکھا ہے لأن المطلوب وجه الله تعالى، اس لیے کہ اس وقت سے مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ومتى ذكر مصرفا، اور جب مصرف کو ذکر کرے، یعنی موقوف علیہ کو، ایسے لفظ سے یستوی فی الاغنیاء والفقراء، جس میں اغنیاء فقراء دونوں برابر ہیں، جیسے متصدق وہ بھی ہو سکتے وہ بھی ہو سکتے. فإن كانوا يقصون، اب اگر یہ محدود ہو 50-100 اس قسم کے، تو پھر تو وصیت ہے. کیا ہے؟ فذلك صحیح لهم باعتبار اعیانهم، تو ان کے اعیان کے اعتبار سے صحیح ہے. دوسرے کتاب میں تصریح ہے کہ یہ وصیت ہے، جب یہ مر جائے گا تو بطور وصیت کے یہ عین ان کو مل جائے گا. وان كانوا لا يقصون، اور اگر یہ محدود نہیں ہے فهو باطل، تو یہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ وصیت میں تملیک ہے، اور تملیک کے مجہول یہ جائز نہیں ہے. جب یہ محدود نہیں ہے تو اب ہم کس کو مالک بنائیں گے؟ اس لیے وصیت بھی درست نہیں ہے، اور وقف بھی درست اس لیے نہیں ہے کہ وقف میں ضروری ہے کہ فقراء کے لیے قربت ہو، اور جب یہاں پر اغنیاء برابر کے شریک ہیں تو یہاں پر قربت کی نیت کا اعتبار نہیں. الا ان یکون فی لفظہ ما یدل علی الحاجۃ استعمالا بین الناس، البتہ اگر لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ حقیقی معنی کے اعتبار سے تو اغنیاء اور فقراء دونوں کو شامل ہے، لیکن استعمال اور عرف کے اعتبار سے صرف فقراء کو شامل ہے. لا اعتبار حقیقت لفظ، لفظ کی حقیقت کے اعتبار سے فقراء کے ساتھ ساتھ نہیں ہے. چل یتامہ، جیسے یتامہ کا لفظ ہے، اب حقیقت کے اعتبار سے یتیم غنی بھی ہو سکتا ہے اور یتیم فقیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کے استعمال اور عرف میں یتیم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فقیر کے لیے، مسکین کے لیے. فحین اذن ان کانوا یقصون فالفقراء والاغنیاء فیہ سواء، اگر یہ محدود ہوں گے تو غنی اور فقیر دونوں اس میں برابر ہیں، یعنی دونوں کے لیے وصیت ہے. دونوں کے لیے کیا ہے؟ وصیت ہے. وان کانوا لا یقصون، اور اگر یہ محدود نہ ہو، یعنی 50-100 تک نہ ہو، زیادہ ہو، فرمایا کل وقف صحیح، پھر یہ وقف صحیح ہے، لیکن وسوس رکھو الا فقرائهم، یتیموں میں جو فقیر ہے ان پر یہ وقف خرچ ہوگا، جو اغنیاء ہے ان پر خرچ نہیں ہوگا. دون اغنیائهم لأن الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز صحيح الكلام باعتباره، اس لیے کہ اس وقت یہ جو عرفی اور استعمالی معنی ہے یہ حقیقت کے جگہ پر آ گیا، اس کے کلام کو صحیح قرار دینے کے لیے، صحیح بنانے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب یہ وقف ہی صحیح نہیں، آپ لوگ سوچیں، آپ کسی علاقے میں جا کر کوئی کنواں وقف کرے اور کہہ دے کہ اس محلے کے لیے پانی وقف ہے، موقوف علیہ اس محلے کے لوگ ہیں، تو دوسرے محلے کے لوگ آپ کو درخواست دیں گے کہ ہم کو بھی شامل کریں، درخواست دیں گے نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ اس کو فائدہ ہے کہ جو وقف کا موقوف علیہ بنتا ہے اس کو نفع ہی نفع پہنچتا ہے، جبکہ تکافل میں باقاعدہ تیز ترار لوگوں کو ایجنٹ بنا کر کے مقرر کیا ہے کہ لوگوں کو موقوف علیہ بننے کے لیے تیار کرو، ترغیب دو کہ موقوف علیہ بنو، بڑا اجر ملے گا، بنو بڑا پیسہ ملے گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقی وقف ہو نہیں، اگر حقیقی وقف ہوتا لوگ خود درخواست دے دیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں چندہ دینا تو ضروری ہے، وہ تو یقیناً دیں گے، پھر وقف ہم پر خرچ کرے نہ کرے وہ تو بات کی بات ہے. وہ تو اگر نقصان ہوگا، کسی کا انتقال ہوگا، کسی کی گاڑی جانا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی حادثہ پیش آئے گا تو ملے گا، نہیں ملا تو نہیں ملے گا. جرمانہ تو آپ کو کہ یقیناً، لیکن آپ کو پیسہ ملے یا نہ ملے اس میں استعمال ہے. اس لیے اگر یہ حقیقی وقف ہوتا تو پھر لوگ خود درخواست دیتے، جیسے حقیقی وقف میں لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی موقوف علیہ بناؤ تاکہ یہ غلہ یہ نفع ہم کو بھی حاصل ہو. بہرحال جب اغنیا ہو موقوف علیہ تو یہ وقف صحیح نہیں ہے. اغنیا فقراء دونوں ہو، دونوں ہو، اور اغنیا کی تعداد فقراء کی تعداد محدود نہ ہو تو بھی یہ وقف درست نہیں ہے. البتہ اگر لفظ ایسا ہے جو عرفاً فقراء کے ساتھ خاص ہے تو پھر وہ فقراء کے لیے ہوگا، اغنیا کے لیے نہیں ہوگا. یا تکافل میں یا تو سارے اغنیا ہیں یا اکثر اغنیا ہیں، لہذا یہ وقف ہو وقف ہی درست نہیں. جب وقف فنڈ ہی نہیں ہے تو شخص قانونی رہا. اب چندہ چندہ دینے والے کی ملک سے تب نکلے گا جب کسی کی ملک میں تو داخل ہو. اور دوسری وجہ دوستو یہ ہے کہ ایک ہے غیر منقول شے، ایک ہے منقول شے. غیر منقول جیسے زمین ہے تو غیر منقول اشیاء کا وقف یہ اصل ہے، اور جو منقولی اشیاء کا وقف ہے اس کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ منقولات جو غیر منقول کے تابع ہو، جیسے کسی نے زمین وقف کی بیلوں کے ساتھ اور کسی باڑی کے سامان کے ساتھ، تو وہ تو زمین کے تابع ہو کر کے ان منقولات کا وقف درست ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری وقف وہ منقولات جو منسوس ہیں، جیسے اسلحہ اور گھوڑے. آپ اسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا وقف ہوتا تھا تو ان کا وقف یہ بھی درست ہے، سب کا اتفاق ہے. ان دو کے علاوہ وہ منقولات جو غیر منقول کے تابع بھی نہیں ہے اور منسوس بھی نہیں، تو ان منقولات کے وقف میں مفتابی قول، راج قول، اکثر مشائخ کا قول یہ ہے کہ جن میں تعامل ہے، جہاں تعامل ہے، جن اشیاء میں، جس زمانے میں، جس علاقے میں تعامل ہے، عرف ہے، تو ان کا وقف درست ہے، اور جہاں تعامل عرف نہیں ہے تو ان کا وقف درست نہیں ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ کلہاڑی، قدوم، ان چیزوں کا بعض علاقوں میں ایک زمانے میں وقف ہوتا تھا تو جائز تھا، لیکن فرمایا اب اس زمانے میں کلہاڑی کو کوئی وقف نہیں کرتا اس لیے جائز نہیں ہوگا. منقولات میں جہاں تعامل ہے وقف کا تو جائز ہے، تعامل نہیں ہے تو وقف جائز نہیں ہے. اور یہ لکھا ہے کہ ایک دو آدمیوں کے وقف کرنے سے تعامل ثابت نہیں ہوتا، تعامل کہتے ہیں اکثر کے عمل کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو نقود کا وقف ہے، فرمایا بلاد روم میں ایک زمانے میں نقود کا وقف ہوتا تھا، لہذا چونکہ وہاں تعامل تھا تو وہاں وقف صحیح تھا. اب ہم ادھر آئیں کہ جو وقف نقود ہے ہمارے پاکستان میں، اس کا تعامل ہے یا نہیں؟ کرنسی کو وقف کرنا، عام لوگوں سے آپ پوچھے کوئی جانتے ہی نہیں. یہ مدارس میں لوگ آ کر پیسے جمع کرتے ہیں، شاید ہزاروں میں کسی ایک نے بھی نہ کہا ہو کہ یہ میں پیسہ دے رہا ہوں، یہ وقف ہے، اس پیسے کے عین کو باقی رکھو اور اس کی منفعت کو استعمال کرو. وقف نقود کو کوئی جانتا ہی نہیں، بلکہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی نہیں ہے. اس لیے دوستو جب وقف نقود اس کے صحت کے لیے تعامل شرط ہے اور یہاں پر تعامل نہیں ہے اور یہ تقافل میں، تو نقود کا وقف ہوتا ہے. خود مولانا اسمت اللہ سے نے لکھا ہے کہ تقافل والوں کو صحیح کہ کوئی غیر منقول اسے وقف کرے اور اس کے ساتھ پھر یہ سارے معاملات کرے. اس پر لمبی چوڑی عبارتیں ہیں، سمجھ گئے؟ امام محمد اور امام ابو اسلم کا ایک اختلاف ہے. وہ اختلاف دو طرح نقل کیا گیا ہے. ایک یہ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دو قسم کے منقولات کے علاوہ ان کے سوا اور کسی منقول کے وقف کو مانتی نہیں. ہاں اس میں تعامل ہو تعامل نہ ہو پر میں منقولات کا صحیح نہیں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تعامل ہو تو جائز تعامل نہ ہو تو نہ جائز. ایک اختلاف اس طرح نقل کیا گیا ہے. دوسرا جو اختلاف نقل کیا گیا ہے وہ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ منقولات کے وقف کے مطلقاً قائل ہیں. خواہ تعامل ہو خواہ تعامل نہ ہو. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ تعامل ہو تو جائز ہے تعامل نہ ہو تو جائز نہیں. لیکن اختلاف کی جو پہلی نوعیت اور صورت ہے مشہور اور اولا اور راجے یہی ہے. کتابوں میں حضرات فقہ کرام رحمۃ اللہ نے فیصلہ یہی دیا ہے کہ اصل اختلاف یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تعامل ہو تو وقف جائز ہے تعامل نہ ہو تو وقف جائز نہیں ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک تعامل ہو تو بھی جائز نہیں ہے تعامل نہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے. اور فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ کے قول پر ہے. یہ فرماتے ہیں وقضا صح ایضا وقف کل منقول قصدا فیہ تعامل للناس کفات وقدوم بل ودراہم ودنانیر. ودراہم ودنانیر علامہ شامی رحمۃ اللہ پر لکھتے ہیں کہ کل منقول قصدا اما سبعا للعقارب فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مر لا خلاف في صحة وقف ولا خلاف في صحة وقف السلاح والقرى أي الخيل للآثار المشهورة والخلاف فيما یہ میں نے بتایا دو قسموں میں اختلاف نہیں ہے. والخلاف فيما سوى ذلك فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز وعند محمد رحم اللہ یجوز ما فیہ تعامل من المنقولات. وہ فرماتے ہیں کہ ان دو کے علاوہ باقی جو منقولات ہیں امام صرف اللہ چلے دیکھ جائز نہیں ہے تعامل ہو نہ ہو. امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جن منقولات میں تعامل ہے ان کا وقف جائز ہے. وقتا رہو اکثر فقہائے الامثال امام محمد رفیع قول کو اختیار کیا ہے اکثر امثال کے فقہا مولا نے کما فی الہدایہ وہو الصحیح اور یہی صحیح قول ہے کما فی الاصحاب وہو قول اکثر المشائخ اور یہ اکثر مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کما فی الظہریہ لأن القیاس یترک بالتعامل اس لیے قیاس تعامل سے چھوڑا جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ منقولات میں منقولات کا وقف جائز نہ ہو تو تعامل کی وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑا. اچھا ونقل فی المجتبی عن السیر جواز وقف المنقول مطلقا عند محمد یہ دوسری نوعیت اختلاف کی کہ سیر میں مجتبی میں سیر کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ منقولات کا مطلقاً وقف جائز فرماتے ہیں. وَإِذَا جَرَى فِي تَعَامُلْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ اور جب تعامل آ جائے تو امام ابو یوسف کے نزدیک بھی جائز ہے. یہ دوسری نوعیت اختلاف کی کہ امام محمد رحمۃ اللہ مطلقاً اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعامل ہو تو. لیکن فرمایا وَتَمَامُ فِي الْبَارِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ اور اختلاف کی پہلی جو نوعیت ہے مشہور وہی ہے. یہ دوسری نوعیت مشہور نہیں ہے اس لیے مشائخ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ جہاں امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعامل جن منقولات میں ہے ان کا وقف جائز ہے، اور جن منقولات میں تعامل نہیں ہے ان کا وقف جائز نہیں ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعامل ہو نہ ہو جائز نہیں ہے، لیکن مفتابی قول کن کا ہے؟ امام محمد حنبلہ کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب نقود کرنسی کا وقف، یہ کرنسی بھی منقولات میں سے ہے، تو ان منقولات ان کا وقف اس کا تعامل ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ عام لوگ ان کا وقف جانتے نہیں کرتے. عام طور پر لوگ کرنسی کو نقل و نقود کو وقف کرتے نہیں کرتے، اور عام لوگ اگر کرتے ہیں تو پھر جائز ہے، نہیں کرتے تو جائز نہیں ہے. تو جب اس میں تعامل نہیں ہے تو وقف ہی صحیح نہیں ہے. تو جب وقف فنڈ ہی نہیں رہا تو شفع قانونی کا سہارا تو ختم ہو گیا. جب تک قانونی نہیں ہے تو جن لوگوں نے چندہ دیا ہے ان سب کو واپس کرنا پڑے گا. اس پر تقریباً 10-11-12 وجہ ہم نے لکھی ہے، وہ تو تفصیل سے اپنی جگہ پر آئے گی انشاءاللہ. یہ دو وجہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے کوئی یاد رکھے. اگر آپ لوگ 5 منٹ اور دیں تو میں ڈیجیٹل تصویر پر بھی 2-3 منٹ میں بات کر لوں. ہاں ایک بات ذہن میں لے جائیں پھر آپ کو ملے گا. حضرت مولانا عبد الکریم حقانی سے، ان کو آپ جانتے ہوں گے، یہ نوشہرہ میں خالق آباد میں ان کا مدرسہ ہے. بہت قابل آدمی ہے، علم دوست آدمی ہے، اور علمی باتوں میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے. تو ڈیجیٹل پر جو یہاں ہمارے یہاں سے کتاب شائع ہوئی ہے، حضرت نے بھی اپنے کتاب میں اس کو شائع فرمایا ہے. جو الیکشن نمبر ہے اس سے میں وہ کتاب بھی آپ کو مل جائے گی. تو میں نے خلاصہ بیان کیا تو ایسا خوش ہوا، فرمایا اب میں پوری کتاب پڑھوں گا. آپ لوگ بھی یہ خلاصہ سامنے رکھیں. دیکھیے، جاندار کی شبی، جاندار کی شبی کی قدیم سے 4 قسمیں چلی آ رہی ہیں. کتنی؟ 4. نمبر 1 مجسمہ، نمبر 2 تصویر، نمبر 3 عکس، آئینہ میں پانی میں عکس، نمبر 4 ظل، سایہ. آپ دور پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ سایہ چلے گا. جاندار کی شبی کی یہ 4 قسمیں قدیم سے چلی آ رہی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. ان میں سے پہلے 2 قسمیں، مجسمہ اور تصویر، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز. اور یہ آخری 2 قسمیں جائز ہے، عکس اور ظل، سایہ، یہ کیا ہے؟ جائز. بات سمجھ میں آ گئی. اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ یہ ناجائز کیوں، یہ جائز کیوں، یہ ناجائز اور حرام ہونے کی علت کیا ہے. بس علت نکالیں، معلوم کر لیں، پھر اس علت کو محفوظ رکھیں. قیامت تک جاندار کی جتنی شبی وجود میں آئے، اگر حرمت کی علت ہے تو حرام ہے، حرمت کی علت نہیں تو حرام نہیں. اچھا، حرمت کی علت کیا ہے؟ یہ آپ کو شامیہ میں، مرقات میں، اور تکمہ فتح الملل کے اندر خود حضرت مستقی عثمانی سے دام برقاسم نے بھی نقل فرمایا ہے کہ علت حرمت مزاحات لخلق اللہ ہے. کیا ہے؟ مزاحات لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نقالی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مزاحات لخلق اللہ، یہ علت ہے. بس سمجھ میں آ گئی. اب اشکال یہ ہے کہ جس طرح مزاحات لخلق اللہ مجسمہ میں ہے، تصویر میں ہے، اسی طرح عکس میں بھی تو ہے اور ظل میں بھی تو ہے. تو اس علت سے یہ 2 چیزیں ناجائز حرام، اور یہ 2 چیزیں پھر جائز کیسے ہو گئی؟ تو ایک اصل مسلم ہے، ہم سب جانتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان امور اختیاریہ کا مکلف ہے، امور غیر اختیاریہ کا مکلف نہیں. یہ مجسمہ جب بھی وجود میں آئے گا تو انسان کے اختیار اور صنعت سے وجود میں آئے گا. تصویر جب بھی وجود میں آئے گی تو انسان کے اختیار اور صنعت سے وجود میں آئے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن عقص اس میں انسان کے اختیار اور سنت کا کوئی دخل ہے؟ جب بھی چمکدار چیز کے سامنے آپ جائیں گے تو اس میں آپ کا عقص آئے گا، آپ نہ بھی چاہیں پانی کے سامنے جائیں گے آئے گا نہیں آئے گا؟ اس طرح دھوپ پہ جائیں گے تو آپ کا سایہ آئے گا، اس میں آپ کے اختیار اور سنت کا کوئی دخل ہے؟ اب پتہ چلا کہ وہ مزاحات لخلق اللہ جس میں انسان کی سنت اور اختیار کو دخل ہو، جہاں پر یہ پائی جائے وہ حرام ہے، اور جہاں پر انسان کی سنت اور اختیار کا دخل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آئیے اسکرین پر جو منظر نظر آتا ہے اس میں مزاحات لخلق اللہ تو ہے، اب اس میں انسان کے اختیار اور سنت کا دخل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو جائز، اور اگر ہے تو ناجائز. انسان کی سنت اختیار کو دخل ہے نہیں؟ سب جانتے ہیں چیزیں خود بنتی ہیں، اس کے اندر مشین لگائی جاتی ہے، چلایا جاتا ہے، انسان کا دخل ہے دخل نہیں؟ کیسے بینک کے جو سرکاری عموم ملازمین اس کو تنخواہ ملتی ہے، یہ مسائل صدر کے پوچھو نا. اب دیکھو میں مجھے جس کام کے لیے بلایا گیا ہے وہ یا دارالصابی ہے اور مجھ سے وہ بڑے مفتی جا رہے ہیں، تو مسائل ادر کے پوچھو نا. میں خانقاہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں تو خود کسی کو میرے کوشش مسئلے نہ بتاؤں، حضرت مولانا مدد سے کسی کو بھیجے کہ بھائی اس کو مسئلے بتا دیں، پھر میں بتاتا ہوں. جو باتیں میں نے کی اس سے متعلق کوئی بات پیشکال کی ہو تو سمجھ لو. کہتے ہیں آپ کی بینکاری سے متعلق کوئی کتاب ہے؟ ہماری کتاب ہے غیر سودی بینکاری، ایک منصفانہ علمی جائز، لیکن یہ پوری کتاب آپ کو الحسن نمبر میں مل جائے گی، وہ انسائکلوپیڈیا وہ بھی ملے گی، اس سے زیادہ بھی ملے گی، اس لیے وہ کتاب آپ لوگ لے لیں، یہ اب ہمارے پاس ہے بھی نہیں، ختم ہو گئی. ہم نے 2001 زمانے میں چاہتی تھی، لیکن ایک صاحب نے سب سے رکھا کہ ایک بینک نے ان کو 60 لاکھ روپے دیے ہیں، حالانکہ 1 لاکھ کے اندر 1000 چپ جاتے ہیں، دونوں مرتبہ ہم نے ادھار سے جاتی ہے اور ابھی تک اس کو ادھار باقی ہے. لیکن میں نے کہا الحمدللہ 2000 کتابوں کا اتنا بوجھ ہے کہ 60,000 کتابیں جیسے چپ چکی ہو، اور ابھی الیکشن نمبر کا اس کا بوجھ اور بھی زیادہ ہے. آگے مارکیٹ میں اب جائیں بیمہ کیا ہے، اب یہ تفصیل ہے، میں نے تو تقافل میں 2 بجے بتائی، پھر تفصیل پر انشاءاللہ آپ لوگ کسی دن آئیں گے. جیسے بینکوں والے جو کار وغیرہ دیتے ہیں، کار 5 لاکھ کی ہے، اگر نس لیتے ہوں تو 5 لاکھ تو 5 لاکھ میں دیتے ہیں، اور اگر قسطوں پر لیتا ہوں تو 6 لاکھ پر دیتے ہیں، اس کی شریعت سے کیا؟ وہ تو میں نے کو بتایا کہ بینک والے بہ نہیں کہتے، وہ تو اجارہ کرائے پر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کرائے پر، اور میں نے بتایا کہ وہ کرایہ پر جو دینا ہے وہ بھی خلاف شرع ہے، اس لیے کہ اس میں جو شرطیں لگائی ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے. جنہوں نے لکھا کہ جو صورت ترتیب دی کہ وہ تو ناجائز اور حرام ہے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ اس ترتیب سے وہ کام کریں تو حلال ہو؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے متبادل کو اس دفعہ اس کتاب میں شامل کیا ہے، لیکن دیکھو ایک آدمی کہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں وضو نہیں کر سکتا ہوں، میں کپڑے صاف نہیں رکھوں گا، تو بتائیے کپڑوں کی صفائی کی پابندی ہے یا نہیں؟ وضو کی پابندی نماز میں ہے یا نہیں؟ منہ قبلہ کے دست کرنے کی پابندی ہے یا نہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں پابندی نہ ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ مضاربت اور شرکت یہ کرو، لیکن شریعت نے جو شرائط لگائی ہیں پابندی لگ، اس کی پابندی کرو. اب کہتے پابندی مشکل ہے، وہ تو پھر وضو کی مشکل ہے، سردی میں وضو کرنا تو احسان کام ہے اور ٹھنڈے علاقوں میں تو احسان کام ہے، ایک مولانا نے فرمایا کہ میں ایک جگہ دیا تو ایک نے کہا کہ دین میں بڑی سختی ہے. فرمایا میں نے ان سے کہا کہ دین میں سختی نہیں, دین میں پابندی. اور پابندی کس کام میں نہیں ہے؟ یہ فیکٹری والے کام میں جاتے ہیں, 8 بجے حاضری ہے تو اس پہ پہنچتے نہیں پہنچتے, اور آگے پیچھے ہو جائیں تو نکال دیں گے نہیں نکال دیں گے. اگر ایک مزدور 8 بجے جائے, دوسرا 9 بجے جائے, کوئی 10 بجے جائے, کوئی 11 بجے جائے, تو اس کو چھوڑے گا؟ فیکٹری چلی گئی بھی نہیں. فرمایا پابندی کس کام میں نہیں ہے, وہ تو ہر کام میں پابندی ہے. تو اس طرح اگر اسلام میں پابندی آ جاتی ہے تو اس پابندی کو لوگ سختی سمجھتے ہیں. تو ہم نے متبادل پیش کیا ہے اس متبادل کو, لیکن اس متبادل میں کیا ہوگا؟ کہتے پابندی ہے, کہتے پابندی ہم نہیں کر سکتے. تو پابندی نہیں رہے گی تو ایسا متبادل. اب زنا کا متبادل کیا ہے؟ نکاح ہے. کہتے نکاح کون کرے گا؟ نکاح کے بغیر بتاؤ ایسا متبادل, بتاؤ نکاح کر کے ہر ملک میں بیوی لے کر جاؤ, یہ تو بہت مشکل کام ہے. بغیر نکاح کے وہاں کوئی اس کا زنا کا متبادل بتاؤ تاکہ زنا سے بچے اور تسکین بھی ہو تو اس کا دو. اب اس کو بتاؤ تو بھائی مدت ہمارے یہاں حرام ہے, تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو متبادل ہم نکاح بتائیں گے, کہتے نکاح تو مشکل. اب جو متبادل شرعی ہے, اس لیے ایک متبادل شرعی غیر شرعی ہے. غیر شرعی متبادل جو بھی کرے اللہ معاف فرمائے, لیکن شرعی متبادل وہ ہے کہ آپ کو حرام سے بچا کر حلال میں آپ کو لائے, اور اس متبادل کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر ایسا معاملہ ہوگا. یہ بہت ٹوٹلی چیزیں بہرحال دوستو, یہ کتاب حضرت کی آپ لوگ لے لیں اور اس کو پڑھیں, اور یہ قانون ہے خدا اور یہ حرام کی وجہ سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے. خنزیر حرام ہے, کتا حرام ہے. جو حرام کہے گا تو ہر چیز کا اثر ہوتا نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی تھی, بخاری میں نہیں پڑھا کہ چیتے کے کال پہ نہ بیٹھے. جس کے کال پہ بیٹھنے سے مصاحبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اثرات, اس کے جو خصلتیں ہیں وہ تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی. اور جو حرام کا گوشت کھائے گا تو اس کے اندر جو حرام کی نحوستیں منتقل ہو جاتی ہے. خنزیر کا گوشت کھانے والے بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے پر جو مال حرام ہوتا ہے اس کے کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر بے شمار گناہ پیدا ہوتا ہے. میں نے بڑا سوچا ہے کہ معاشرے میں دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے, بے شرمی, بے حیائی, اور بڑے سے بڑے گناہ عام ہو رہے ہیں. اس سب کے بنیاد رزق حرام ہے. جب آدمی حرام کہے گا تو حرام کے اپنے احساس, حلال کہے گا حلال کے اثرات. ذرا پڑھے کشا, حضرت نے سنایا بھی ہوگا کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کی جب دعوت کی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, پورا مصر ان کے استقبال کے لیے آیا, اور پھر جب کھانا کھایا اور رات کو جب سوئے تو بچیوں نے صبح جو اشکال کیا کہ یہ آپ کا کیسے طالب علم اور شاگرد ہے جو تہجد کی نماز ہی نہیں, جو رات کو جو ہے نا عبادت ہی نہیں کرتا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتابوں میں لکھے اور یہ حضرات تھے کہ پہلے تہجد پڑھتے تھے آخر میں وتر پڑھتے تھے, اور کتابوں میں مسئلہ یہی لکھا ہے کہ کوشش یہی ہو کہ آخر میں کیا پڑھو, وتر پڑھ لو. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے رات میں عبادت ہی نہیں کی, تو استاد سے جب اعتراض کیا تو عرض کیا کہ استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ رات جو میں نے کھانا کھایا حلال صحیح, تو ایسے انوارات تھے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی, پوری رات جاگتا رہا اور اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہا, مجھے وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو حلال کے اپنے اثرات ہیں اور حرام کے اپنے اثرات. ملا علی تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حلال اور برکت والے مال کی دو علامتیں ہیں. نمبر ایک الثناء, ثناء نصیب ہو جائے گی. الحمدللہ, ثناء دو چیزوں کا نام ہے, شکر صبر, شکر صبر. جو ملا ہے اس کی شکر ہے, جو نہیں ملا کوئی مسئلہ. اور دوسرے توفیق کے طاعت, طاعت کی توفیق ملے گی. اللہ تعالی عبادات کی توفیق دے گی, نماز کے لیے خوشی خوشی جائیں گے, تلاوت خوشی خوشی کریں گے. حرام کہے گا نماز بوجھ, تلاوت بوجھ, حس لالچ, یہ ساری چیزیں. اللہ تعالی حرام کی بجائے دعا کیجیے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ دین کے تمام پہلو کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہماری صلاحیتوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے اموال کو، ہماری تمام اولادوں کو، ہمارے استادوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے دوستوں کو، سب کو قبول فرما دے. یا اللہ دین کی اشاعت کا کام، خصوصاً قانون کا کام ہم سے لے لیجیے، فقہ اور مسائل و احکام کا کام ہم سے لے لیجیے، اس کی حفاظت کے لیے یا اللہ ہمیں کوئی استعمال فرما دیجیے، اشاعت کے لیے ہم کو استعمال فرما دیجیے. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. موبائل میں کوئی ساتھی تصویر نہ رکھا کریں.